حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وآله وأهل بيته وإسرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل فرجه ولعنة الدائمة ولا أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. سيرة ختم مرتبة. آج ماہ دسمبر کی 17 تاریخ، 1996 کا سن اپنے اختتام کو، اور اس سال کی آخری گفتگو، یاد دہانی کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ 12 سال اس بابرکت ذکر کو چل رہا ہے، تو یہ 12 سال کی آج آخری گفتگو ہے، جس کے بعد تقاریر کی تعداد 179 یا 179 ہو جائے گی. یہ تقریر نمبر 179، موجودہ سال کی یہ 13 تقریر. شروع کے سالوں میں ایک ایک سال میں 16 سے 18 تقریریں ہوتی تھیں، لیکن پھر مقامی حالات کی بنا پر کچھ توفیق سلب ہوئی، لیکن الحمدللہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. مستقبل میں 2 سال ہمارے حساب سے اور باقی بچتے ہیں، جب جا کے سیرت رسول واقعاتی اعتبار سے مکمل ہو، یعنی 14 سال کے بعد، اگر اس وقت تک زندگی اور توفیقات رہیں. آخری سال کی کچھ تقاریر سیرت رسول کا ایک عمومی جائزہ ہوگی، لیکن چونکہ ابھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ہو سکیں گی کہ نہیں، اس لیے فی الحال موجودہ سال اس آخری تقریر موجودہ سال ہی تک محدود کر دیا جائے. مباہلے کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، اور مباہلے کے سلسلے کی یہ 8 تقریر، 8 تقاریر میں یہ مباہلے کا واقعہ ہم نے مکمل کیا. اچھا، اب ضمنی اعتبار سے یہ بتا دیا جائے کہ سیرت رسول پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 63 سال، اور اس 63 سال میں 23 سال آخری 23 سال اعلان رسالت کے بعد کے، لیکن آخری جو سال پیغمبر کی زندگی کے گزرے، وہ اس اعتبار سے خاصے اہم تھے کہ در حقیقت اسلام کو جو قیامت تک کا مذہب بنایا گیا، وہ ساری چیزیں ان آخری سالوں میں طے پا رہی ہیں. شروع میں سادے احکامات آتے تھے، مختصر بات کی جاتی تھی، عقیدے پہ زیادہ زور ہوتا تھا، عمل کی اصلاح کے لیے مدت دی جاتی تھی. لیکن اب جب اسلام مکمل طور پہ قائم ہو گیا اور اسٹیبلش ہو گیا آخری سالوں میں، اب وہ سارے حالات اور واقعات کی تیاری کرائی جا رہی ہے. جو امت مسلمہ کو قیامت تک پیش آ سکتے ہیں. اور چونکہ آفتاب رسالت بظاہر دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہونے جا رہا تو اس کی جانشینی کا مسئلہ بھی آخری سالوں میں بار بار بیان ہو رہا. آخری سالوں سے مراد پیغمبر کی عمر کا 61واں اور 62واں سال, یعنی 9 ہجری اور 10 ہجری. 11 ہجری کی تو شروع سے ہی پیغمبر بیمار پڑے, 2 مہینے اس دنیا میں نہ رہے, 28 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حالات 9 ہجری اور 10 ہجری بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش آئے. آج کی اس آخری تقریر کے بعد پیغمبر کی زندگی کا 61واں سال اور تاریخ کے اعتبار سے 9 ہجری کا سال مکمل ہوگا. 9 ہجری کے سال آخری واقعہ یہی مباہلے کا واقعہ پیش آیا. تو انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق اگلے سال سے تقریر نمبر 180 ہوگی اور پیغمبر کی زندگی کا 10واں سال. اب یہ 9واں سال اتنا تفصیلی سال بن گیا کہ یہ تیسرا مسلسل ہماری گفتگو کا تیسرا مسلسل سال. اس سال بھی واقعات 9 ہجری کے بیان ہوئے, پچھلے سال 1995 کا موضوع بھی 9 ہجری تھا اور اس سے پچھلے سال 1994 کا موضوع بھی 9 ہجری تھا. 1994, 1995, 1996 یہ تین سال سیرت رسول کا 61واں, عمر رسول کا 61واں سال, تاریخ کے کیلنڈر کا 9 ہجری, اتنے سارے واقعات. اور اسی طرح 10 ہجری, لیکن 9 ہجری جو ہمارے حساب سے 3 سال بیان چلا, اس میں 3 واقعات بہت اہم. ایک جنگ تبوک جس نے 1994 کا سارا سال اسی موضوع کے لیے تھا. دوسرا پیغمبر اپنا حج کرنے سے پہلے مولا کو بھجوا کر فریضہ حج کی اصلاح اور اس کی ساری خرابیوں کو دور کرنا, جسے تاریخ میں لکھا جاتا ہے نزول سورہ براءت یا نزول سورہ توبہ. 1995 یعنی پچھلا سال تقریباً اس واقعے کی تفصیل میں گزرا. اور تیسرا مباہلے کا واقعہ جو اس سال کی آدھی سے زیادہ تقاریر میں بیان کیا گیا. تو 9 ہجری یہ 3 بڑے اہم واقعات پیش آئے, اور تینوں واقعات اگر اس میں ضمنی بہت ساری دوسری ہدایتیں تھیں لیکن تینوں واقعات مرکزی نقطہ ایک بات ہے, اور وہ یہ کہ اپنے بعد اپنے وسیع اور جانشین یعنی میرے مولا کا مسلسل امت مسلمہ سے تعارف, اور اس کے حوالے سے منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کرنا. جنگ تبوک مولا کی ذات ایک نمایاں حیثیت مل گئی, ویسے تو تھی ہی واقعات کے اعتبار سے تھی, کہ سارے عالم اسلام کے کان کھڑے ہوئے کہ ہر لشکر کا علمدار اس جنگ کے اندر کیوں نہیں جا رہا. معمولی سپاہی نہیں سپہ سالار, وہ آج کیوں روک دیا گئے, اور اس حوالے سے پھر ساری بات. تو سورہ توبہ حج کے موقع پر سارے عرب کے اجتماع, علی کا تعارف, اسلام احکامات, رسول کی باتیں علی کے زبان, اور یہ واقعہ مباہلہ. تو 9 ہجری پیغمبر اسلام کی زندگی کا 61واں سال, انتہائی اہم اور تفصیلی واقعات جن میں سے اکثر کا تعلق اپنے بعد کے مسئلہ جانشینی کو حل کرنے سے. انشاءاللہ اگلے سال آپ 10 ہجری کے واقعات سنیں, 10 ہجری میں بھی آپ دیکھیں دو ہی باتیں بہت اہم نظر آتی ہیں, ایک آخری حج غدیر خم کو ملا کر اور دوسرا مختلف ڈیلیگیشنز اور وفود کا آنا جس میں سے بعض بڑے دلچسپ, اور تیسرا یہ کہ پوری تاریخ اسلام واحد 10 ہجری کی وہ ساعتیں جب 6 مہینے کے لیے میرے مولا کو مدینے سے باہر یمن بھجوایا گیا، اس کا تعلق بار بار علی کی ذات سے. یہ جو کہ آخری تقریر ہے، تو کچھ گزشتہ تقاریر کا خلاصہ اور کچھ آئندہ آنے والی تقاریر کے حوالے سے اصولی بات جو سب سمٹ کے ایک جملے میں آ گئی کہ اب دو بنیادی کام رسول انجام دے رہے ہیں. ایک اپنے بعد مسئلہ جانشینی کو طے کرا رہے ہیں، مختلف حوالوں سے فضیلت اہل بیت سامنے آ رہی، اور دوسرا ضمن نامکمل احکامات اسلامی کو مکمل کرایا جا رہا. چنانچہ جو ڈیلیگیشن آتی ہے اس میں آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئی، کسی کو سچ بولنے کی ہدایت، کسی کو شراب سے بچنے کی ہدایت، کسی کے لیے کوئی اور حکم. انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آئندہ سال کی تقاریر کے لیے اگر وقت اور موقع ملا. اب جو موضوع اس سال 7 ہفتے بیان ہو چکا اور بالکل آخری مراحل میں آج اسے مکمل کر لیا جائے، نجران کے عیسائی، اور نجران عیسائیوں کے حوالے سے ایک بہت اہم علاقہ. ضمناً ایک بات عرض کر دی جائے کہ نجران کے حوالے سے پہلی تقریر میں یہ بات آئی کہ نجران میں عیسائی جو تھے ان کے اطراف میں بہت سارے بلکہ زیادہ تر بت پرست قبیلے تھے. تو پیغمبر اسلام پہلے نجران کے عیسائیوں کے مسئلے کو طے کرایا. آپ 10 ہجری میں سنیں ایک مرتبہ پھر یہ جملہ آتا کہ نجران کے لیے اللہ کے رسول کا ایک قاصد جاتا، لیکن نجران علاقے کا نام، اس علاقے کے عیسائیوں کو واقعہ مباہلہ کے ذریعے سے دعوت دین دی، اس علاقے کے مشرکوں اور بت پرستوں کے لیے ابھی الگ ایک ڈیلیگیشن جائے گا اور وہ 10 ہجری کے بالکل شروع میں آئے گا. عیسائیوں کا مسئلہ فارغ ہو گئے، ان سے مصالحت ہو گئی، اب اطراف کے باقی قبائل. یہ جملہ یاد رہے تاکہ آئندہ سال ایک کنفیوژن نہ ہونے پائے کہ نجران دو دفعہ کیسے آ گیا. اگر بعض غیر شیعہ علماء نے یہ لکھا کہ نجران کے عیسائیوں سے پیغمبر نے 2 مرتبہ مدینے میں بات کی، پہلے ایک ڈیلیگیشن کو بلوایا، پھر وہ واپس گیا، اس نے رپورٹ، اس کی رپورٹ پر اگلے ہفتے یا اگلے مہینے دوسرے ڈیلیگیشن کو بھیجوایا. بعض غیر شیعہ علماء یہ بھی لکھا، لیکن ہمارے تمام علماء متفق اور قرآن بھی یہ تائید کر رہا کہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا. یہ اشتباہ جو بعض علماء کو ہوا وہ اسی وجہ سے کہ نجران ان واقعات میں سے ایک واقعہ تھا جسے بعض مصلحتوں سے چھپانے، دبانے، پردہ ڈالنے اور اس کی روایتوں کو توڑنے مروڑنے کی ضرورت تھی. بعض وجوہات ایسی تھی کہ نجران کو بھی چھپانا، عجب کسی واقعے کو چھپایا جاتا، یہی ہوتا ہے کہ اس کی تفصیلات میں اختلاف پیدا کیا جائے. میں واپس اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں، یہ صرف میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ کو اگر کبھی یہ بات سننے کو ملے کہ مباہلے کا واقعہ 2 مرتبہ ہوا یا نجران کے عیسائیوں سے 2 مرتبہ پیغمبر نے ایگریمنٹ کیا، تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارے علماء کا نظریہ نہیں. بات یہاں تک پہنچی کہ ساری بحث کے بعد جس بحث کے نتیجے میں نجران کے علماء کو یقین ہو گیا کہ رسول سچا رسول، لیکن اپنے قوم کے سامنے اپنی بعض مصلحتوں کی بنیاد پر حقیقت کا اعتراف نہیں کر سکتے، ورنہ سرداری یا لیڈرشپ چھن جائے گی. یہ لوگ اپنی قوم کو یہ کہہ کر کہ ہم جا کے چیک کر کے آتے ہیں کہ رسول سچا ہے کہ نہیں، پھر آ کے بتائیں، مدینے کی جانب چلے. یہ ڈیلیگیشن مدینے پہنچ گئے، اور مدینے پہنچنے کے بعد ایک طویل عرصے تک انہوں نے اللہ کے رسول مسجد النبوی میں بحث اور مباحثہ کی، لیکن مان کر نہیں دیا، جو عیسائی اور یہودیوں کی خاص عادت. یہاں تک کہ یہ طے پائے کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہاں سے لے کے آخری ٹکڑا، ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اچھا، صرف اس لیے کہ یہ بات واضح ہے ہو جائے کہ یہ جو عیسائیوں کا پیغمبر سے مناظرہ تھا یہ کئی دن چلا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے سلسلے کی شروع کی تقاریر میں یہ عرض کیا تھا کہ علماء اسلام تقریباً متفق کہ سورہ آل عمران کی شروع کی 80 آیت جو ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی الگ الگ کر کے آئی, شروع کی 80 آیت وہ نجران کے عیسائیوں کی وجہ سے نازل ہوئی. وہ اعتراض کرتے تھے اور قرآن جواب دیتا تھا, یہ اعتراض کرتے تھے قرآن جواب دیتا تھا. سورہ آل عمران میں کل آیتیں ہی 200 ہیں, 200 میں سے 80 آیتیں یعنی 40% سورہ فقط ایک موقع پہ نازل ہوا. چھوٹے سوروں میں تو ہمیں ملتا یہ پورا سورہ ایک وقت پہ آ گیا, اتنے بڑے بڑے سوروں عام طور پہ یہ نظر نہیں آتا. وہاں تو ہوتا ہے کہ اس کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی, لیکن آل عمران سورہ 200 آیتوں میں سے 80 آیتیں نجران کے عیسائیوں کی وجہ سے نازل ہوئی. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ 80 آیتوں کا نازل ہونا یہ بتا رہا کہ یہ مناظرہ خاصا لمبا اور خاصا دلچسپ ہوگا الگ الگ اوقات, لیکن افسوس علماء اسلام نے اس کی زیادہ تفصیلات کو نقل نہیں کیا. پھر دو تین باتیں آ گئیں. ایک بات پچھلی دفعہ آ چکی کہ جب معاملہ جا کے یہاں پہ اٹکا تھا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آخر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو پھر وہ حضرت آدم کے حوالے سے ایک آیت نازل ہوئی, اِنَّ مَثَلَ عِیسَیٰ عِندَ اللّٰہِ کَمَثَلِ آدَم. یہ ایک بات تو آ گئی. دو مثالیں میں اور دے دوں, اور ان دو مثالوں سے ایک چیز اور واضح ہو جائے, وہ یہ کہ ویسے یہودی عیسائیوں میں اس زمانے میں سخت ترین دشمنی نگیٹو پازیٹو کا مسئلہ تھا, مگر جب نجران کے عیسائی مدینے کے اندر مسلمانوں سے مناظرہ کرنے آئے تو یہودیوں کے کان بھی کھڑے ہوئے, اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ چاہا کہ اس موقع پر ہم عیسائیوں کے ساتھ ہو جائیں. عجب, یہود اور عیسائی یہ دو قومیں وہ جو علمی اعتبار سے پورے عرب میں سب سے افضل تھے, کیونکہ بہرحال ان کے پاس ایک کتاب ہے تورات اور ایک کتاب ہے انجیل. یہ وہ عام بدو عرب نہیں, عیسائی مناظرہ کرنے آئے, یہودیوں کا کوئی اس مسئلے سے تعلق نہیں, ٹانگ اڑائی یہودیوں نے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ اسی زمانے سے کہ ان کا تعلق ہو کہ نہ ہو, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی آیا ہم اس کا ساتھ دیں. چنانچہ اس نجران کے عیسائیوں کے مسئلے میں بہت کم مومنین کرام کے علم میں ہے, لیکن یہ تاریخ میں لکھا کہ اس مسئلے میں یہودیوں نے آ کر نجران کے عیسائیوں سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور اب ہم تمہارے ساتھ چل کر اس پیغمبر سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے, یا ہم تمہارا ساتھ دے کر تمہارے ساتھ چل کر اس پیغمبر کو کنفیوز کریں گے. چنانچہ یہ جو اسی آل عمران کی آیت نمبر 79, ہماری تقریر کا نمبر ہے 179, آیت نمبر خالی 79, یہ اسی وقت نازل ہوئی کہ جب نجران کے عیسائیوں سے کچھ یہودی آ کے ملے اور ان کو لے کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ پیغمبر پر ایک ایسا اعتراض کیا, اعتراض نہیں پیغمبر کے بارے میں ایک ایسا سوال کیا کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا کہ یہ رسول کو ویسا ہی سمجھ رہے ہیں جیسا بہت پہلے جب اعلان رسالت ہوا اس کے شروع کے سالوں میں کفار مکہ نے سمجھا تھا. بالکل شروع جب اسلام مکے میں پھیلنا شروع ہوا تھا اس وقت ایک مرتبہ کافر پیغمبر کے پاس یہ پیشکش لے کے آئے تھے کہ دیکھو تم نے دعوی نبوت کیا, اس کا مقصد کیا, شاید تمہیں بادشاہ چاہیے, ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار, شاید تمہیں دولت چاہیے, ہم ہر قسم کی دولت سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانے کو تیار, شاید تمہیں کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا ہے, خوبصورت عرب کی حسین ترین لڑکی کا نام لو ہم تمہاری شادی کروا دیں گے. اور پیغمبر کا وہ تاریخی جملہ کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں پیغام حق کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا. یہ دولت کا لالچ, وہ عورت کا لالچ, وہ لیڈری کا اور سرداری کا لالچ, بہت بہتر. کفار مکہ یہ بات کر چکے اور شروع کی تقاریر میں یہ بات آ چکی. آج اتنے سالوں کے بعد گھوم کر جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایک مرتبہ اس سے ملتی جلتی بات پھر کی. عجب کفار مکہ کے پاس کوئی دین نہیں, شریعت نہیں. انہوں نے سوچا کہ دولت چاہیے ہوگی یا عورت چاہیے ہوگی یا حکومت چاہیے ہوگی, مگر ان دین کے علاوہ ایک چسکا اور بھی ہے جو انسان کو چاہیے ہوتا. پچھلے جمعے 13 دسمبر انجمن خدام القرآن کا جو ہمارا صبح کا درس ہوتا ہے اس میں یہ موضوع آ گیا. موضوع نہیں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ جو بے دین اسے پتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو گمراہ کرتی, دولت, عورت, حکومت. لیکن جس کو دین کے بارے میں معلومات اسے پتا ہے چوتھی چیز, اور وہ ہے مذہب کی لیڈرشپ. یہ بھی ایک چسکا جسے مذہب کی کرسی کا مزہ آ جائے. سیاست کی کرسی کیا حیثیت رکھتی ہے مذہب کی کرسی کے مقابلے میں؟ یہ چیز کافروں کے ذہن میں نہیں آئی, ان کے پاس مذہب کا وہ تصور نہیں. یہ چیز یہودی اور عیسائی مل کے بات کر کے آئے اور رسول سے بات کی, کیونکہ یہودی علماء اسی چسکے میں مبتلا تھا. وہ اپنے عوام کو حقیقت تک نہیں آنے دینا چاہتے اس لیے کہ ان کو مذہبی لیڈرشپ چاہیے, اور عیسائی علماء بلکہ نجران کے تو ان علماء راستے میں اقرار بھی کیا. اب انہوں نے پیغمبر کو بھی اپنا کیسا سمجھا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 وہ کب نازل ہو؟ اسی نجران کے واقعے جب ایک دن یہودی اور عیسائی مل کے مدینے میں آتے ہیں, نہیں مسجد النبوی میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد یہودی یہ سوال کرتا اور نجران کے عیسائی اس کی تائید کرتے کہ اے بنی اسماعیل کے رسول, پیغمبر کو انہوں نے بنی اسماعیل کا رسول تو مان لیا تھا, شاید آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے اپنی عبادت کروائی لوگ آپ کی عبادت کریں, شاید آپ کو بھی یہ چاہیے. کفار مکہ کا ذہن وہاں تک نہیں گیا, وہ دولت و عورت و حکومت تک رہ گئے. انہوں نے کہا شاید آپ کو عبادت کا چسکا لگ گیا. جیسا یہودی حضرت عیسیٰ پر الزام لگاتے کہ عیسیٰ نے سارا چکر چلایا تھا اپنی عبادت کے لیے کہ لوگ ان کو خدا مانتے, اور عیسائی کہتے ہیں یہ حقیقت ہے وہ تھے ہی خدا. بہرحال دونوں اس پہ متفق, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا تھے اس لیے عبادت کر, یہودی کہتے ہیں نہیں تھے اپنے آپ کو خدا کہلوایا, جبکہ ہمیں پتا ہے دونوں باتیں جھوٹی. اب انہوں نے آ کر کہا کہ اے بنی اسماعیل کے رسول, شاید تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جس طرح عیسیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اس طرح تمہاری عبادت کی جائے. دیکھیے عبادت سوائے خدا کی اور کسی کی نہیں ہوتی, اور ہماری پچھلی تقریر 8 امام کے ایک مناظرے کے حوالے سے جملہ گزرا تھا. امام نے کہا عیسیٰ نماز روزے میں کچے, اور اس وقت جا کے جو بات کہی تھی اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. پیغمبر کا جسم کام ہوتا ہر ایک مرتبہ کا معاذ اللہ من ہذا, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نہیں, میں اس کا بندہ ہوں, خود خدا نہیں, اور انتظار کرو میرا پروردگار ان قریب اس کے بارے میں کچھ کہے. اور وہ آیت نمبر 79 نازل, ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, ہرگز حق حاصل نہیں. یہ آیت کا ترجمہ, ما کان لبشر, کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان یوتیہ اللہ, اللہ اسے عطا کرے, الکتاب کتاب, والحکم حکمت, والنبوت نبوت, ثم پھر یقول للناس وہ لوگوں سے آ کے کہنے لگے کونوا عبادا لی, تم میرے بندے بن جاؤ, میری عبادت شروع کر دو من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی, نجران اور عیسائی اور مدینے کے باقی ماندہ بچے کچھ یہودیوں کے اشتراک سے ہونے والے اعتراض کے جواب, جملہ لمبا ہو گیا. ان دونوں نے مل کے ایک اعتراض کیا کہ شاید یہ سارا چکر معاذ اللہ آپ نے اس لیے چلایا, دولت نہیں چاہیے وہ تو کفار دے چکے تھے, عورت نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے, عبادت چاہیے. یہ آیت نازل, خبردار کسی انسان کو یہ حق ہی حاصل نہیں اور ہمارا رسول تو پہلے ہی کہہ چکا ہے محاذ اللہ من ھذا، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں اس تصور سے. یہ بھی اسی نجران کے عیسائیوں کی طرف سے کیا جانے والا اعتراض. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 یہ بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی، اور یہ بھی ایک ایسی عجیب آیت کہ جس میں یہودی اور عیسائی مل گئے، بلکہ یہاں تو نام بھی لکھا ابو رافع نامی ایک یہودی نجران کے عیسائیوں کے پاس گیا اور کہا ہم اور تم چل کر آج معاذ اللہ اس محمد کو ذرا سا پریشان کرو. دیکھیے بات کس انداز سے ہو رہی ہے، ایک ایسا سوال کر کہ جس کا جواب وہ کس طرح سے دے. چنا کے یہ دونوں رسول کے پاس آئے، ابو رافع یہودی عیسائی نجران والے، اور دونوں نے آ کر ایک سوال کیا. 80 کی 80 آیتوں کی اگر تفصیل ہمارے پاس آ جاتی تو کتنا بڑا ایک علمی خزانہ مسلمانوں کے پاس ہوتا. یہ تو بڑی مشکل تھی، ہزاروں کتابوں کی ورق گردانی کر کے یہ 3-4 روایتیں میں ڈھونڈ کے لایا ہوں. اپنے علماء کرام کا احسان، ابن طاووس جیسے جلیل القدر عالم نے یہ والی روایت نہیں لکھی. خیر، تفسیر نمونہ استاد ناصر مکارم شیرازی، ایک آیت کی تفسیر آئی ہے، دوسرے کی تفسیر نہیں آئی. بہت ساری کتابوں کی ورق گردانی کی، علماء اور اساتذہ سے دریافت کیا اور ان سے استفادہ کیا. یہ آیت کون سی آیت؟ آیت نمبر 65، جب یہ نجران کے عیسائی ابو رافع نامی یہودی کے ساتھ مل کر پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کا ایک بات تو بتاؤں کہ ابو رافع کہتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نبی یہودی، اور نجران کے عیسائی کہہ رہے نہیں وہ تو ہمارے نبی تھے، وہ تو عیسائی. اچھا حضرت ابراہیم، آخر ان کا لقب ابو الانبیاء کیوں ہوا؟ ان کا لقب ہے ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ. ایک تو اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو دو بیٹے دیے، اسماعیل وہ بھی نبی، اسحاق وہ بھی نبی. اسحاق کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اسماعیل اور اسرائیل، اور دونوں میں نبوت کا سلسلہ چلا. لیکن دوسری وجہ بھی کہ اسی وجہ سے، کیونکہ جتنے بھی نبی ان کے بعد آئے سب ان کی اولاد میں، ہر آسمانی مذہب کا ماننے والا ابراہیم کا احترام کرتا. یہودی بھی ابراہیم کو مانتے، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے، اور تو اور عرب بھی، عرب والے مشرک بت پرست وہ بھی ابراہیم کو مانتے. نہ صرف یہ کہ مانتے، بلکہ عجیب بات کہ انہوں نے اپنا نام رکھا حنفا. حنفا کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کو ماننے والا. حنفا، حنیف کو ماننے والا. اور حنیف کون؟ حضرت ابراہیم کا وہ لقب جو قرآن میں بار بار آیا. ابراہیم کا ایک نام قرآن نے لکھا حنیف. عرب کہتے تھے ہم حنفا، حنیف کو ماننے والے، یعنی جن کے پاس بت پرستی وہ بھی اپنا سلسلہ ابراہیم سے ملا رہے. اب یہ دونوں آئے نجران کے عیسائیوں کے نام آ گیا روایت، اس لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ تفسیر سورہ آل عمران اہم تو ہے، اس وقت مقصود نہیں. ایک مرتبہ دونوں نے آ کے بحث اور کہا کہ اے محمد یہ مسئلہ حل کرو. ابو رافع کہتے ہیں ابراہیم یہودی ہمارے نبی، اور نجران کے عیسائی کہتے ہیں وہ نصرانی وہ ہمارے نبی. ایک مرتبہ یہ بحث پڑھ، پیغمبر نے کہا انتظار کرو، میرا پروردگار اس مسئلے کو حل کرے. اور نہ صرف یہ کہ مسئلہ حل ہوا، بلکہ اس کے حوالے سے دو بہت 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 اور اہم مسئلے سامنے آ گئے. پہلے تو آیت نازل، فقل یا اہل الکتاب، یہ آیت نمبر 65 ہے، 65 آل عمران. اے رسول کہہ دو اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم لوگ بحث کیوں کرتے ابراہیم کے بارے میں؟ لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں بحث کیوں کرتے؟ ما انزلت التوراۃ والانجیل وانزلت التوراۃ والانجیل من بعدہ، ارے تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی ان کے بعد نازل ہوئی. افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو کہ یہودیت کا مذہب بعد میں آیا؟ مذہب بعد میں آیا تو ابراہیم یہودی کیسے بن سکتے؟ عیسائیت کا مذہب بعد میں آیا، جب انجیل بعد میں آ رہی تو ابراہیم آخر عیسائی کیسے بن سکتے؟ چنانچہ اس آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس اتنی سی عقل بھی نہیں کہ بعد میں آنے والا، پہلے آنے والا آخر کیسے اس کی پیروی کر سکتا؟ پیروی کی شرط ہے کہ مقتدا پہلے اور مقتدی بعد میں. یہ قرآن کہہ رہا, یہ دلیل قرآن دے رہا. فقل یا اہل الکتاب لما تعجون فی ابراہیم وانزلت التوراۃ والانجیل من بعدہ افلا تعقلون. تم ابراہیم کے بارے میں بحث کر رہے جبکہ دونوں کتابیں, تورات جس سے یہودیت بنی, انجیل جس سے عیسائیت بنی, دونوں ابراہیم کے بعد آ رہی. کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں؟ اور اس کے بعد قرآن کہتا انتم هؤلاء تحاجون ما لك به علم, ما لكم به علم, فلما تحاجون ما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ارے دیکھیں, یہ ایک اور اصول آ گیا کہ بحث میں خلط مبحث نہ کرو. جو چیز جانتے ہو اس پر بحث کرو, جو نہیں جانتے اس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ اصول قرآن کہہ رہا, قرآن بہت اہم اصول دے رہا. تم بحث کر رہے ما لکم بہ علم, اس مسئلے پر بحث کرو جس کے بارے میں تمہیں علم. اے نجران کے عیسیٰ, تم آخر یہاں کس مسئلے پہ بحث کرنے آئے؟ محمد کی رسالت کے بارے میں اس پر بحث کرو. لیکن فلما تحاجون, جو بحث کرتے ہو ما لیس لکم بہ علم, جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں, جس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم کا یہودی ہونا, ابراہیم کا عیسائی ہونا, اس مسئلے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ تم نجران سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے کس لیے آئے تھے, اور وہاں سے ساری کتابیں پڑھ کر اور دلیلیں جمع کر کے کس لیے آئے تھے؟ تمہیں بحث کرنا تھی محمد کی نبوت پر, تمہیں بحث کرنا پیغمبر کے خط پر. یہ ابراہیم کا مسئلہ بیچ میں کیوں اٹھا لیا؟ بحث سے باہر بھی, اور اس کے لیے تم تیار بھی نہیں, بغیر دلیل کے بحث کر رہے ہو. واللہ یعلم, اللہ جانتا, انتم لا تعلمون, تمہارے پاس علم نہیں. ایک مرتبہ پہلے تو ایک طرح سے کہیے قرآن نے ڈانٹا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد حل کرو, ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں پڑ گئے؟ لیکن پھر قرآن نے فیصلہ کیا, ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی. تم کہہ رہے, آدھے کہہ رہے کہ ابراہیم یہودی, آدھے کہہ رہے کہ ابراہیم عیسائی. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی, سنو, ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی, ولیکن کان حنیفا مسلما, بلکہ ابراہیم حنیف تھے اور مسلم تھے. مسلم اسلام لانے والا, حنیف, حنیف کہتے ہیں باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مڑنے والا. حنیف کے لفظی معنی مڑنے والا, مڑنے والا. لیکن قرآن میں جہاں کہیں حنیف آیا اس سے مراد باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مڑنے والا. ابراہیم حنیف اور مسلم, یعنی حق پرست اور مسلم. لیکن فوراً یہ قرآن ایک چیز اور سامنے آ گئی, وہ یہ کہ اگر قرآن اتنا کہہ کے آگے بڑھ جائے کہ ابراہیم حنیف ہے, تو عرب کے لوگ بت پرست و مشرک کہتے ہیں کہ ہم بھی حنیف کے ماننے والے. چنانچہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی مشرکین کو حنیف کہنے لگے کہ بھائی یہ ان کے ماننے والے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کہا حنیف اور بت پرست کہتے ہیں ہم حنیف, تو یہودی اور عیسائی سمجھے کہ قرآن نے ابراہیم کو بت پرست بنا دیا. جو بت پرست ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں. غلط عقیدہ رکھ کر نسبت دیتے ہیں ابراہیم, تو کہیں اس آیت کا مطلب یہ نہ نکلے کہ جو کہ بت پرست اپنے آپ کو ابراہیم والا کہتے ہیں اور قرآن نے بھی کہا ابراہیم حنیف یعنی بت پرست ہے, فوراً کہا وما کان من المشرکین. لیکن ابراہیم کو مشرک نہ سمجھنا. مشرک اگر اپنے آپ سے ملا لے, نصیری اگر میرے مولا کو اپنا خدا کہنے لگے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دعوے کو صحیح مانے, لیکن دھوکہ ہو سکتا. چنانچہ قرآن نے وضاحت, دیکھیں سوال صرف یہ آیا تھا کہ اے محمد یہ بتاؤ وہ یہودی ہیں یا عیسائی, لیکن تیسری بات بھی قرآن نے کہہ دی, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ یہودی نہ عیسائی ہیں, حنیف ہیں مگر مشرک والے حنیف نہیں. جو حنیف حق کی طرف مائل ہونے والا, قرآن اس مسئلے کو حل کرتا. اور اس سے یہ پتا چل گیا کہ لفظ مسلم ابراہیم سے پہلے سے چلا رہا, ورنہ اور تو اور وہی یہودی ابو رافع اور وہی عیسائی نجران والے اعتراض نہ کرتے کہ تمہارے قرآن ہمارا مذاق اڑایا کہ ہم نے کہا ابراہیم یہودی, تو قرآن نے کہا یہودی تو بعد میں آئے, ابراہیم پہلے سے. تمہارے قرآن نے ہمارا مذاق اڑایا کہ ابراہیم عیسائی کیسے ہو سکتے, عیسائیت تو بعد میں آئی, تو تمہارے قرآن نے ابراہیم کو مسلمان کہا, تو اسلام تو بعد میں آیا, ابراہیم پہلے تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب جانتے ہیں کہ لفظ مسلم ابراہیم سے پہلے چلا رہا, پہلے مذہب کا نام اسلام ہے. ورنہ یہ کتنا بہترین موقع ایک مرتبہ کہتے جو اعتراض ہم پہ کر رہے وہی اعتراض تم پر, سب چپ. اور اس کے بعد ایک آخری آیت بہت اہم, کیونکہ اس آیت نجران کے عیسائیوں سے ہٹ کر عام زندگی ایک مرتبہ میرے مولا نے تلاوت کیا. جب آیت نجران کے عیسائیوں کے جواب میں آ رہی مگر میرا مولا اسے عام زندگی میں تلاوت کر رہا, تو آخر آپ کو وہ موقع کیوں نہ یاد دلا دیا جائے. یہ تین, علیکم السلام, یہ تین باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا, پہلی بات کیا بیان کی کہ تورات انجیل سب بات کی چیزیں, ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتی. دوسری بات یہ کی کہ جس مسئلے پر بحث کرنے آئے اس پر بحث کر, دوسری باتوں میں کیوں الجھ رہے. اور تیسری بات پہ حق بتا دی, ابراہیم مسلمان. اور اس کے بعد آخری بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65, 66, 67, 68 چار آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی, جب ابو رافع یہودی اور ابو حارثہ سردار نصارہ نجران مل کے رسول کے پاس آئے, اور چوتھی آیت کیا گیا. اور یہ بھی بہت اہم آیت, ان اول الناس ابراہیم للذین تبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. آیت یہاں مکمل. اور یہ بھی سن, ابراہیم کے سب سے قریب وہ, اول الناس ابراہیم, ابراہیم کے سب سے قریب وہ, للذین تبعوا, یہ ابراہیم کی پیروی کرو, وهذا النبی, اور یہ نبی ابراہیم کے سب سے قریب, والذین آمنوا, اور جو اس پر ایمان لاتے جائیں, واللہ ولی المؤمنین, اللہ ہے تمام مومنین کا سرپرست و ولی. اچھا یہ آیت اسی کے ساتھ آئی, چار آیتیں ایک ساتھ آئی, جو کہ یہودی ابراہیم کو یہودی قرار دے کر کیا کہہ رہے, وہ یہودی ہے چنانچہ ہم ان کے سب سے قریب. عیسائی آخر ابراہیم کو عیسائی کیوں بنوانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ عیسائی تھے, ہمارے جیسے تھے, ہم ابراہیم کے قریب. قرآن نے کہا خبردار, نہ تم قریب ہو نہ تم قریب. ان اول الناس ابراہیم, ابراہیم کے قریب وہ, للذین تبعوا, جو ابراہیم کی پیروی کرے. ایک مرتبہ, اب یہ تو آیت نجران کے عیسائیوں کے موقع پہ نازل ہوئی, یہاں تک تو بات میری بالکل ٹو دا پوائنٹ. اب اس کے بعد چلے تفسیر مجمع البیان, اور تفسیر نور الثقلین سے ایک روایت آپ کے سامنے عام زندگی کی پیش کر دی جائے. اور وہ یہ, ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تفسیر مجمع البیان اور تفسیر نور الثقلین کی روایت, ایک مرتبہ میرا مولا کہتا, اعلموا ان اول الناس بالانبیاء الذین تبعوا بما جاؤوا به. یاد رکھو, انبیاء کے سب سے قریب وہ ہوتا جو ان کے احکامات کی پیروی کرتا. خالی زبانی چیخم دھار نہیں, ان اول الناس بالانبیاء الذین تبعوا بما جاؤوا به, جو لے کر آئے ہیں, جو اس کی پیروی کرتا. ثم تلا هذه الآية, اور پھر دلیل کے طور پر مولا نے یہی آیت پڑھی کہ جو نصارہ نجران کے موقع پہ نازل ہوئی, روایت میں لکھا ثم تلا هذه الآية, پھر تلاوت کی یہ والی آیت, ان اول الناس بے ابراہیم الى آخر ابراہیم والی. ثم قال, اور اس کے بعد کا یاد رکھ, ان سیرت رسول چل رہی ہے, یہ مت سمجھیے کہ یہ موضوع سے ہٹاؤ. ان, دیکھیں پہلی بات کیا کہی, ہر انبیاء کا قریبی کون جو ان کے احکامات کی پیروی کرے. پھر یہ آیت پڑھ کہ قرآن نے ابراہیم کا قریبی قرار دیا, للذین تبعوہ, جو پیروی کر رہے. ثم, اس کے بعد وہ بات کہی جو سیرت رسول کا خلاصہ, پوری سیرت رسول کا خلاصہ یہ جملہ بھی بن سکتا. ثم قال ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من اطاع اللہ وان بعدت لحمته وان عدو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من اصلہ وان قربت قرابته. بس یہ دو جملے, یہ دو باتیں پہلے, اس کے بعد کا یاد رکھو, یاد رکھو. پیغمبر کا, خاص ہمارے پیغمبر کا نام لے, رسول کا, ولی وہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے چاہے بعدت لحمته, چاہے اس کا گوشت و خون رسول سے بہت دور, چاہے وہ رسول سے کوئی رشتہ داری اور قرابت نہیں رکھتا ہے لیکن وہ رسول کا دوست. وَإِنَّ عَدُوَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ, اور رسول کا عدو وہ, من اصلہ, جو اللہ کا عصیان و نافرمانی کرتا, وَإِنْ قَرَبَتْ قَرَابَتُهُ, چاہے رشتے میں ان کا کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو. رسول سے رشتہ داری, غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں, نہیں چلتی. اگر اللہ کے نافرمان ہو رسول سے بہت دور, ابو لہب کی مثال سامنے, اور اگر اللہ کی اطاعت تو رسول سے اتنا قریب کہ من اہل البیت کی منزل پہ آ جاتے ہو. ایک اصول بتا دیا اسی نجران کے عیسائیوں کے واقعے کے حوالے سے کہ نبی کے قریب آواز لگانے، نعرہ بازی کرنے، خالی بات چیت کرنے، گرمی گفتار سے نہیں ہوتا، اطاعت اور اتباع سے ہوتا. جو وہ حکم لے کر آ گئے اس حکم کی پیروی کرنا. یہ تو میں نے دو مثالیں آج کی تقریر میں پیش کی، شاید نئے آنے والے نہ سمجھ پائیں کہ بات کیا ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ نجران کے عیسائی جب آج تو ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہیں ہو گیا مسئلے، انہوں نے اچھی طریقے سے بحث کی اور ایسی بحث کی کہ یہودی بھی آ گئے ان کی مدد کرنے کے، اور یہودیوں اور ان کے مشترکہ اعتراض رسول پہ ہونے لگے، کبھی علمی اعتراض جیسے ابراہیم کا مسئلہ، اور کبھی ذات پر حملے والے اعتراض جیسے وہ مسئلہ کہ شاید تم نے نبوت کا سارا چکر معاذ اللہ عبادت کے لیے پھیلایا، اور کبھی وہ آدم اور عیسیٰ والا مسئلہ. 80 آیتیں سورہ آل عمران کی نازل ہوئی اور آخر میں جب مان کے نہیں تھے تو قرآن نے کہا آؤ ابنا آنا و ابنا کو و نسا آنا و نسا کو وان پھوسنا و ان پھوسنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو، تم من ابتہل پھر مباہلہ کر. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سلسلے کی پہلی تقریر میں آ چکا. باقی چیز بہت جلدی جلدی دو چار بات، اپنا انا انفسنا نسانا، تینوں جمع کے صیغے اور مضاف، اور عربی زبان کا قانون کہ جب جمع کا صیغہ اضافت میں چلا جائے تو وہ استغراق کے معنی دیتا، یعنی اس کے معنی ہوتے کل کل. اپنا انا یعنی اپنے تمام بیٹوں کو لا، نسانا اپنی تمام عورتوں کو لا، انفسنا اپنے تمام نفسوں کو لا. چنانچہ یہ خود ایک دلیل بنا، اگر کہا جاتا کسی ایک بیٹے کو لیا، کسی ایک عورت کو لیا، کسی ایک نفس کو لیا، پیغمبر جس کو بھی لیتے باقی لوگوں کے بھی داخل ہونے کی گنجائش تھی. آیت قرآن نے کہا جتنے بیٹے سب لے، تو اب جتنے رسول لائیں گے وہی رسول کے بیٹے کہلائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جس کو رسول لائیں گے وہی نسائے رسول میں شامل ہونے کا اہل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیونکہ لفظ یہ کہ سب کو لگ اور دو ہی آ. آپ نے کسی سے کہا جائیے اپنے سارے گھر والوں کو لائیے، اب دو ہی کو لے کے آ گئے. آپ نے کہا کہ میں نے تو حکم دیا تھا سب کو لاؤ، کہے گا یہی سب سے میرے گھر میں یہی دعا اور کوئی ہے ہی نہیں. تو جب قرآن کہہ رہا سب کو لاؤ اور لائے جا رہے ہیں تو، مگر وہاں بھی ایک مسئلہ، یہی فخر الدین راضی کا اعتراض اور یہی اس کا جواب. فخر الدین راضی کہتا عربی میں دو بیٹوں کے لیے لفظ ابنا آتا ہی نہیں ہے، ابنا تو جمع کا صیغہ ہے تین سے زیادہ. بات یہی کہ اگر فقط یہی دو بیٹے آتے تو پھر چوتھے امام سے بارہویں امام تک اس آیت سے باہر چلے جاتے، انہیں بھی اس آیت میں رکھنا اور جو دو بیٹے اس وقت ہیں انہیں بھی رکھنا. تو لائے دو کو صیغہ آ گیا جمع کا. اس طریقے سے کسی بھی معاہدے میں ایک چیز طے پاتی، یہ معاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میں آپ کو دیتا ہوں لیکن مجھے اور میری اولاد کو استعمال کرا، اس سے مطلب یہ کہ جو اولاد ابھی ہے جو اولاد بعد میں ہے سب اس میں داخل ہو گئے. بہت جلدی جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ تو آیا ہے مباہلہ پورے کچرے کی مقتضی ہے، اور ہمارے علماء اور ذاکرین الحمدللہ اس پر محنت بھی بہت کی. دوسری بات، کچھ اس میں ذاکری کے نقطے ہیں اور کچھ اس کے اندر علمی باتیں. دوسری بات، پیغمبر نے میدان مباہلہ ترتیب وہی رکھی جو آیت کی ترتیب، آیت میں پہلے اپنا آنا ہے پیغمبر حسنین کو آگے لے کے چلے، درمیان میں نسانا ہے سہارا درمیان میں، آخر میں انفسنا ہے علی بالکل آخر میں. جو ترتیب آیت کی ہے وہی ترتیب پیغمبر کے عمل کی، کوئی اشارہ ہو رہا کہ جو قرآن کہتا ہے رسول وہ کر کے دکھاتے ہیں یا نہیں. جیسا کسی کا جملہ کہ خدا نہ خواستہ اگر پورا قرآن دنیا سے مٹ جائے پھر بھی ہم بنا لیں گے رسول کا عمل دیکھ کر، تو جو وہاں پہ آیت میں ترتیب ہوتی وہی پیغمبر کا عمل کا طریقہ ہوتا. اور یہ پتا چل گیا جو رسول کرتے حکم خدا سے کرتے ہیں، مباہلہ سے لے کے اب یہ ساری زندگی کا اصول. ساتھ ایک ذاکری کا نقطہ ہے جو مرحوم مولانا گبن صاحب اکثر پڑھا کرتے ہیں. اس ترتیب سے ایک اور فائدہ ہمارے سامنے آیا، وہ ہے زہرا کے پردے کا احترام. اور وہ اس طرح کہ زہرا کا جسم تو جسم، پیروں کا نشان تک اتنا قابل احترام کہ غیر کی نگاہ نہ پڑے. چنانچہ زمین اور زمین کے اندر جو رہتے ہیں جسے قرآن نے کہا تحت الثرى، تحت الثرى یعنی زمین کے نیچے، وہ بھی زہرا کے نقش قدم کو نہ دے. پہلے رسول کے پیر کا نشان، پیچھے زہر آ رہی ہیں اس کے اوپر زہرا کے پیر، اور پیچھے علی آ رہے ہیں اس پر علی کے پیر. یعنی ایک طرف زہرا کے پیر کا نشان، زمین کے اندر رہنے والوں سے چھپایا جا رہا، دوسری جانب صحرا کے پیروں کا نشان زمین سے لے کے آسمان تک والوں سے چھپایا جا رہا، نبوت اور امامت کے قدموں کے درمیان صحرا کے نقش قدم کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ یہ بھی اس میں بات واضح ہو کہ علی کو جب نفس رسول قرار دے دیا گیا، اب رسول اگر کائنات سے افضل ہیں تو علی بھی خود بخود کائنات سے افضل ہو گئے، چاہے اس میں نبی ہو چاہے اس میں غیر نبی۔ اس میں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی، وہ یہ کہ بنیادی طور پر ایک عورت کے تین رشتے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں چار ہیں لیکن بنیادی تین، بیٹی، بیوی، ماں۔ بہن کا رشتہ ثانوی رشتہ ہے، بنیادی یہ تین رشتے، اور اس وقت زہرا جو اس مباہلے کے میدان میں جا رہی وہ تینوں رشتوں کی نمائندگی کر رہی، اس لیے کہ کسی کی بیٹی بن کے جا رہی اور کسی کی بیوی بن کے جا رہی اور کسی کی ماں بن کے جا رہی۔ عورت کے حوالے سے جتنے اصلی رشتے وہ سب ایک مرتبہ زہرا کی ذات میں جمع ہو گئے۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ تینوں رشتوں میں بھی ایک ترتیب، عورت پہلے بیٹی ہوتی، اس کے بعد بیوی ہوتی اور اس کے بعد ماں ہوتی۔ یہ تینوں قابل احترام رشتے اس وقت زہرا کی ذات میں اس مختصر سے قافلے کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ حسنین رسول کے بیٹے، چنانچہ ہمارے سامنے دو روایتیں، ہارون کے دربار ساتویں امام سے پوچھا گیا، مامون کے دربار میں آٹھویں امام سے پوچھا گیا۔ ہارون نے جب پوچھا تھا ساتویں امام کہ آخر آپ لوگ اپنے آپ کو کس دلیل سے فرزندان رسول کہتے، تو ساتویں امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں کہتے، کہا تو یقیناً ہم کہتے کیونکہ ہم ہیں فرزند رسول، اور اس کے لیے تین دلیلیں دی۔ پہلی دلیل سورہ انعام کی آیت نمبر 84 کا، یہ جو قرآن کہہ رہا وَقَانَ مِن ذُرِّيَّتِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا ابراہیم کی اولاد داؤد بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی، اور ہم اسی طرح سے نیکوکار کو جزا دیتے، اور زکریہ بھی ہیں اور یحییٰ بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں اور الیاس بھی ہیں، کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح تھا۔ تو سوال کرتے ہیں ساتھ میں امام کہ کیا عیسیٰ باپ کی طرف سے ابراہیم کی اولاد میں تھا، یعنی ماں کی طرف سے، بابا جس طرح عیسیٰ ماں کی طرف، اور دیکھیے مطابقت نجران کے واقعے سے ہو رہی، وہ بھی عیسیٰ کے ماننے والے آئے تھے، جس طرح سے عیسیٰ ماں کے رشتے سے ابراہیم کی اولاد بن سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے جد حسنین ماں کے رشتے سے رسول کی اولاد بن سکتے ہیں۔ ہارون نے کہا میرا اطمینان نہیں ہوا، کوئی اور دلیل کا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہی آیت مباہلہ تلاوت کی، کہ قرآن نے اس میں ہمیں ڈائریکٹ پہلی آیت میں ان ڈائریکٹ رسول کا بیٹا قرار دیا ماں کے ذریعے سے، یعنی بیٹی کے ذریعے سے۔ بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو راضی ہوگا؟ کہا خوشی سے، سر کے بال بسر و چشم. کہا رسول تجھ سے کہہ سکتے، مجھ سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تیری بیٹی رسول کے لیے حلال اور ہماری بیٹی رسول کے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ خود رسول کی بیٹی. یہ تین دلیلیں جو تھیں، ان میں سے دوسری دلیل یہی آیہ مباحلہ. اور مامون نے جس وقت آٹھو امام سے کہا ومت دلیل والا خلافت جدی، اے آٹھو امام آپ کے جد کی خلافت میں دلیل کیا؟ امام نے کہا آیت و انفس، آیت انفس، جب رسول کا نفس علی کو قرار دے دیا، جب رسول نہ ہو تو نفس رسول ان کی جگہ پہ آ جائے گا. مامون نے کہا لولا نسانہ، یقیناً یہ دلیل صحیح ہوتی اگر لفظ نسانہ نہ آتا. آٹھویں امام نے کہا لیکن فلولا ابنا آنا، تیرا اعتراض صحیح ہوتا اگر اپنا آنا نہ آتا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ غور کیجیے، اور آج بھی فقط غور ہی ہو سکتا ہے، اس لیے تو بہت تیزی کے ساتھ وقت ختم ہو رہا اور واقعہ مکمل کرنا. یہ ساری چیزیں تو آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، تو بس اسے آخری چیز سمجھیے اس حوالے سے. کیا مطلب کیا ہوا اس جملے کا؟ علماء خود بھی پریشان ہو، کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو تین مطلب سمجھ میں آتے ہیں. پہلی بات یہ کہ عربی جب کبھی لفظ نفس کے ساتھ لفظ نساء آتا، اس وقت نفس کے معنی آٹومیٹک مرد کے ہو جاتے ہیں. عام حالات میں نفس کے معنی ہے نفس، لیکن جب کبھی لفظ نفس کے ساتھ لفظ نساء آ جائے تو پھر نفس کے معنی نفس نہیں رہتے، مرد ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی مشہور عربی کا قاعدہ، جیسا کہ زکات کی آیت، قرآن نے کہا مسکین و فقیر کو زکات دو، دونوں میں فرق کیا؟ ہمیں دیکھ جیسا لگ رہا، کہا کہ اگر اکیلا لفظ مسکین آ جائے تو اس کا مطلب ہے فقیر و مسکین، اور جب فقیر کے ساتھ آئے تو دونوں کے معنی بدل جاتے ہیں. فقیر معنی کچھ بھی نہ ہو، مسکین معنی آدھی تنخواہ مل رہی ہے جسے گزارا ہو رہا ہے، اور باقی آدھے کے لیے کمی. یہ ایک عربی کا قانون. تو ہارون مامون نے کہا، امام نے کہا انفسنا، علی نفس رسول، جب اصل چیز چلی جائے تو نفس آئے. مامون نے کہا لولا نسانہ، کا لفظ نسانہ نہ ہوتا تو کہ نسانہ جہاں آ جائے، انفسنا کے معنی نفس نہیں رہتے، مرد رہتے. آیت کا ترجمہ ہو اپنے مردوں کو لاؤ اور اپنی عورتوں. امام نے کہا لولا اپنا، تیری بات صحیح، عربی میں جب کبھی لفظ نفس کے ساتھ نساء، نفس کے معنی مرد، لیکن جب کبھی لفظ نساء کے ساتھ اپنا آنا آ جائے تو نساء کے معنی بیٹی ہوتے ہیں، اپنا آنا کے معنی بیٹے ہوتے ہیں، انفسنا اپنے پرانے معنی پہ چلا جاتا. یہ عربی قانون، عربی قانون ہے، بہت تیزی سے میں نے بیان کیا، پتہ نہیں کتنا آپ سمجھے کتنا نہیں سمجھے، کیسے موجود ہے بعد میں سن لیجیے. تو بات یہ ہو انفسنا، امام نے کہا اس کا مطلب نفس، مامون نے کہا نہیں نسانہ آ گیا اس کا مطلب مرد اور عورتیں، امام نے کہا تو نے صحیح کہا لیکن جب اپنا آنا آ گیا تو اپنا آنا نے نسانہ کے معنی بدل دی، انفسنا آزاد ہو گئی، وہ اپنے اصلی معنی دے رہا. ایک تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جواب ملے گا، اسی لیے عربی سیکھنا ضروری. اس کا ایک اور مفہوم ہو سکتا، اور وہ یہ کہ جب امام نے کہا کہ انفسنا، میرا جس رسول کا نفس، مامون نے کہا اگر لفظ نسانہ نہ تھا، نسانہ نے بتا دیا کہ اس سے مراد ذات زہرا اور علی زہرا کے شوہر، تو اگر علی نفس رسول ہوتے تو کیسے رسول کی بیٹی کے شوہر بن جاتے؟ رشتے میں قباحت، اگر نفس رسول سے مقصد ہو یا رسول جیسے، تو پھر رسول کی بیٹی ایک طرح سے ان کی بھتیجی بن جاتی، جبکہ یہ رشتہ تو بھتیجی سے بھی قربت کا. کہا کہ انفسنا، مامون کا جملہ، انفسنا سے مطلب نفس رسول ہوتا مگر نسانہ آ گیا، اس نے کہا اس سے مطلب نفس نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی سے شادی کرے؟ امام نے کہا یہ بھی تو دیکھو اپنا آنا، جب حسنین قرآن نے رسول کا بیٹا قرار دے دیا تو گویا علی کے بیٹے جب رسول کے بیٹے بن سکتے ہیں تو علی رسول کا نفس بن سکتے ہیں. دونوں پہ غور کیجیے گا، بہت دقیق، بہت اہم اور معصوم کے کلام کی گہرائی والا جملہ ہے، اور بہت سارے اور پہلو اس میں نکلیں گے. ایک مرتبہ پھر جملے کو دوہرا دوں کہ کیا دلیل ہے خلافت کا؟ یہ دلیل ہے کہ قرآن نے انفسنا کا، مامون نے کہا انفسنا کے معنی نفس نہیں ہے کیونکہ قرآن نے ساتھ میں نسانہ بھی کہہ دی. امام نے کہا یقیناً تیری بات صحیح، نسانہ اگر آ جاتا تو انفسنا کے معنی ختم ہو جاتے لیکن اپنا آنا آ گیا، ابنانا نے نسانہ کے معنی بدل دیے, انفسانا کو آزاد کر دیا دونوں جوابوں کے ساتھ. اور آخری بات, یہ تو ذاکری کا پیور نقطہ, اور وہ یہ کہ جب قرآن یہ کہہ دیا کہ فقط آیت کیا ہے, سارے بیٹوں کو لاؤ, آپ کہیں گے لفظ سارے کہاں لکھا, عربی کا قانون جب جمع کا صیغہ مضاف ہو خود بخود اس میں معنی آتے سارے. اگر آپ سارے کے لیے کوئی لفظ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی, لفظ تمام کے لیے کون سا لفظ, ال, ہم پر جو ال ہے ال کے معنی تمام. یہ عربی کی ڈکشنری, اردو سے حل نہیں ہوگا, گجراتی سے حل نہیں ہوگا. سارے بیٹوں کو لاؤ, ساری عورتوں کو لاؤ, سارے نفسوں کو لاؤ, سارے کا اور پھر رسول نہیں رہا, اس کا مطلب بس یہی ہے اور کوئی نہیں. چنانچہ مرحوم حضرت حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ, بہت دلچسپ جملہ آیا ہے مباہلہ کے حوالے, یہ مباہلہ میں سب کو بلایا, رسول نے فقط ان کو پیش کیا, اس کا مطلب دوسروں سے کہا اب نہ آنا, اب نہ آنا, تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں. قرآن نے اب نہ آنا کہہ کر انہیں پیغام دے دیا کہ اب نہ آنا, تشریف لانے کی زحمت گوارا نہ کریں, اب تم نہیں آ سکتے ہو. اگر ویسے ہی آپ کو عربی کو اردو سے سمجھنا تو یہی سب سے بہتر طریقہ, کہ یہ والا نقطہ سمجھ لیجئے, ان کے علاوہ سب سے کہہ دیا اب تم لوگ نہ آنا, اب نہ آنا. خیر, اب پیغمبر اسلام اس پہ عمل کرتے ہوئے چلے. اور اس کے حوالے سے ایک نقطہ میرے مرحوم استاد خطیب اعظم مرحوم مولانا ظفر حسن صاحب بھی بیان کرتے, اور اتنا مقبول ہے کہ اب تو ہر ذاکر پڑھتا, وہ مباہلے کے اختتام, اختتام پہلے سن لیجئے تاکہ یہ باتیں ایک طرف ہو جائیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اتنے دن رسول نے قرآن پڑھا لیکن نہ ماننا تھا نہ ماننا, اور اتنے دن کو میں نے سمجھا دیا, 80 آیتیں, اتنے مناظرے, اتنے مباحثے, نہیں مانا. تو قرآن پڑھتے رہے رسول, نہیں مانا, اہل بیت کو لے کے آگے فوراً مان لیا. تو جب رسول کی ذات کے لیے خالی قرآن کافی نہ ہوا اور انہیں اہل بیت کو لانا پڑا, تو امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, بغیر اہل بیت کے ہمارا کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. دیکھ لی اللہ کا رسول اس اعلان کے بعد کہ کل مجھے نکلنا, ساری رات تیاری کرتا رہا, اپنا آنا کو بھی جمع کرتا رہا پرتے یمانی کے نیچے, نسانا کو بھی جمع کرتا رہا پرتے یمانی کے نیچے, اور انفوسانا کو ادھر بھی. عیسائی خالی نہیں بیٹھے تھے, ٹانگے پھیلا کے سو نہیں رہے تھے, انہوں نے بھی اپنی دونوں عورتوں مریم اور سارا سے کہا کل تمہیں نکلنا, لیکن جب ہم بتائیں گے, جب ہم سگنل دیں گے. اور جو دو بیٹے لے کر آئے تھے, عبد المنعم اور صبغت المحسن, صبغہ سواد کے ساتھ, جو سورہ بقرہ کی آیت 138 میں لفظ استعمال ہوا صبغت المحسن, ان کو بھی تیار کیا. اور الگ سے بھی ایک میٹنگ کر لی کچھ علماء نے کہ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے رسول کل کس کو لے کے آتے, جگر کے ٹکڑوں کو کہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بیان ہو گئی, یہ باتیں گزشتہ تقریر میں آ چکی. اگلے دن اللہ کا رسول اس شام کے ساتھ نکلا کہ ادھر مدینے کے بہت سارے لوگ دروازے پہ کھڑے تھے, شاید ہم کو بلایا جائے, ان کی امیدوں پہ بھی اوس پڑ گئی, وہ الگ الگ کر کے پھر باہر باہر چلے گئے. اور ادھر عیسائی بھی گھبرا گئے, خصوصاً جب ان کے سب سے بڑے عالم ابو حارثہ کے چھوٹے بیٹے قرظ نے پیغمبر کے انداز کو دیکھ کے کہا خبردار مباہلے کے لیے نہ نکلنا, اس طرح سے یہ رسول بیٹھا ہے جس طرح انبیاء بیٹھتے ہیں, دو درختوں کے اوپر آبا ڈالی, اہل بیت اس وجہ سے آل آبا بھی کہلاتے ہیں. اور پھر پہلے تشہد کے انداز میں بیٹھے اور اپنے پیچھے اسی ترتیب سے پنجتن کو بٹھایا, واقعہ چونکہ بیان ہو چکا اس لیے جملے مختصر, اور پھر ایک مرتبہ اپنے آبا سے باہر آئے, ایک کندھا آبا کے اندر ایک کندھا باہر آ چکا. پیغمبر کا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف بلند, الٹا ہاتھ اس کمان پہ رکھا ہے جس کے سہارے ٹیک لگا کے کھڑے, اور ہونٹ ہلنے کے قریب, ہلیں گے جب جب سامنے سے کوئی آئے, کیونکہ طے پایا ہے نجعل لعنت اللہ, ہم دونوں مل کے لعنت بھیجیں گے, ادھر سے آئے تو پیغمبر, ادھر سے لفظ لعنت کہیں گے, ادھر سے لفظ لعنت. یہ منظر دیکھ قرظ ابو حارثہ کا چھوٹا بھائی, جو اس دن اس زمانے میں نجران میں نہیں تھا جب وہ چار دن کا مناظرہ ہوا تھا, وہ کسی کام سے باہر گیا تھا, وہ تو اس وقت آیا جب یہ قافلہ چل رہا تھا, تو بیچ میں آگے مل گئے, اور راستے کا ایک واقعہ تھا جس نے اس کو بتا دیا کہ رسول سچے, وہ واقعہ سن چکے, اس نے منظر دیکھ کے خاموش کیا. اس کے بعد ایک اور عالم, اب نجران کے عیسائیوں میں بحث ہونے لگی ہمیں کیا کرنا, ہمیں کیا کرنا. ایک اور عالم نے کہا خبردار، بعض کتابوں میں ہے کہ یہ وہی ابو حارثہ، خبردار باہر نہ جانا، ایک مرتبہ تم مقابلے میں نکلے رسول بالکل تیار، ایک بار اگر انہوں نے لعنت بھیجی تو یاد رکھو روئے زمین پہ عیسائی کوئی باقی نہیں بچے، اور جیسے سچے چہرے ہیں کہ پہاڑ ٹلنے کی دعا کرے تو پہاڑ ٹل جائے۔ دوسرے گرو نے کہا نہیں، ہمیں جانا چاہیے ورنہ کتنی شرمندگی برداشت کرنا پڑے گی۔ آخر پیغمبر کی طرف سے قاصد آئے، کہا کہاں ہے تمہارے سردار عاقب و سید؟ یہ وہی دو تھے کہ جو ہر جگہ بڑھ بڑھ کے بول رہے، میں انتظار کر رہا ہوں، پیغمبر کا نمائندہ آ گئے۔ اور کہا کہ رسول انتظار کر رہے، ذرا جلدی سے آؤ۔ عاقب و سید اپنے مشیروں سے مشورہ لے رہے کیا کیا جائے، ایک کی بات آ گئی باہر نہ جانا، دوسرے نے کہا نہیں ہماری توہین ہے، بدنامی ہے، سارے عرب میں یہ بات پھیل جائے، ہمیں یہیں پہ رہنا اور روم والوں سے وہ سالانہ تحفے لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ جاؤں۔ آخر تیسرے نے مشورہ دیا، کیا عاقب و سید ابھی جاؤں، اکیلے جانا، عورتوں کو روکے رہو، بچوں کو روکے رہو، کیونکہ ان کو لے کے جاؤ گے تو کورم پورا ہو جائے گا مباہلا، رسول بد دعا شروع کر دے، نہیں اس طرح سے جاؤ جیسے مباہلے کے لیے نہیں جا رہے، وقت بات کرنے کے لیے، اور ذرا دیکھ کر آؤ کہ رسول کس طرح بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے انداز کو دیکھ، انہیں اپنی سچائی پہ یقین، یا تو گئے میدان میں لیکن دل میں ڈرے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرو، بھائی رسول پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے ساتھ تمہارے بچے اور تمہاری عورتیں، تو کہنا ابھی تو ہم دیکھنے آئے تھے کہ مباہلہ کیوں نہیں ہو رہا، رسول کہیں گے کہ ہم تو تیار بیٹھے، تو بڑی حقارت کے ساتھ ان سے کہنا کہاں تیار بیٹھے، ایک عورت دو بچوں کو لے کے لڑنے آئے، اتنے سارے جو آپ کے ماننے والے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہاں، اور ہم اس حالت میں مباہلہ نہیں کر سکتے، اس طرح کوئی بہانہ بنا کے آ جانا، اور ساتھ میں چیک بھی کر لینا رسول کو پورا یقین ہے اپنے بارے میں یا ذرا دل میں ڈرے ہوئے، ذرا دل میں شک ہو تو آدمی کی زبان، چہرے کا رنگ، بولنے کا طریقہ سب بدل جاتا ہے۔ چنانچہ عاقب و سید نکلے، پھر وارننگ دے کر بچوں سے کہا خبردار تم نہ آ جانا ہمارے پیچھے، عورتوں سے کہا تم آگے نہ بڑھنا ورنہ تاثر یہ ملے گا کہ مباہلہ شروع ہو گئے۔ رسول تو پوری طرح تیار، ایک ہاتھ کمان پر، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند، ایک مرتبہ آپ نے وہ سید پیغمبر کے قاصد کے ساتھ چلے، یہاں پہ یہ بات ہے پیغمبر کے قریب پہنچے، پیغمبر نے بظاہر حیرت ظاہر کی، کہا مباہلہ کہاں ہے، اپنا آنا وہ اپنا تم انسانا انسا تم اکیلے آ رہے ہیں، ابھی ہم مباہلہ شروع کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو پوچھنے آ رہے ہیں کہ آپ کیوں مباہلے کے لیے تیار نہیں، یہ بات ان پہ ڈال۔ پیغمبر نے کہا میں تیار، کہاں ہیں آپ کے ساتھ، فقط ایک عورت دو بچوں کے ساتھ کہیں مباہلہ ہوتا، اور یہ دیکھیے دور دور، پچھلی تقریر میں بھی تفصیل سے کہا تھا آج اشارہ تھا کہ باقی سب لوگ کونے کونے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ چکے تھے، دیکھیں یہ سب بڑے بڑے لوگ، اتنے شان و شوکت والے لوگ، ان کو لے کے آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پیغمبر نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ یاد رکھو جو سب سے زیادہ میرے قریب اور جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اس روئے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ اللہ کو کوئی پیارا نہیں، انہی کو لے کے میں میدان مباہلہ میں آیا ہوں، اتنے اعتماد کے ساتھ اس روئے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ اللہ کسی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ میدان مباہلہ میں آئے۔ سید واقف ایک مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گئے، روایت کا جملہ جسم میں تھر تھری پڑ گئی، راشاداری ہو گئے، پیغمبر کا اعتماد روئے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی مقرب، کوئی افضل، کوئی قربت رکھنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ ان کی حالت دگر واپس چل، ابھی ہم بات کر کے آتے ہیں، اصل بات تو ہے کہ بات کیا ہے، اپنا آنا کو لے کے آؤ، نشانہ کو لے کے آؤ، ابھی ہم بات کر کے آتے ہیں۔ واپس جا کے کہا کہ بھائیوں یہ مسئلہ تو بڑا خطرناک لگ رہا ہے، اس رسول کو اپنی سچائی پہ ایسا ہی یقین اور ایسے اعتماد کے ساتھ بول رہا اور ایسی ہستیوں کو لے کے آیا کہ جنہیں دور سے ہم بچہ سمجھ رہے، ان کا چہرہ دیکھتے ہی ہمارا جسم کانپ اٹھا، دور سے بچہ سمجھ رہے تھے پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر۔ خدا جب کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور بار بار لے جائے تو اس جگہ کو دیکھیے گا کہ جہاں رسول بیٹھے تھے، اور اس پہاڑ کو دیکھیے گا کہ جہاں یہ عیسائی کھڑے تھے، تو سمجھ میں آ جائے گا فاصلہ کتنا تھا، کہا وہ بچے ہی ایسے تھے، یہ رسول کی بات تو چھوڑو، بچوں کو دیکھتے ہی ہمارا جسم کام اٹھا، اب کیا کریں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ قوم نے کہا لیکن واپس کیسے جائیں، کیونکہ اپنی قوم سے کہہ کر آئے تھے کہ ہم واپس آ کے اطلاع دیں گے کہ کس طرح سے جنگ کرنا. کرس کرس وہی آدمی جو شروع میں نہیں تھا، بعد میں ملا. اور اپنے بڑے بھائی سے ایک جملہ سن کر جو میں بیان کر چکا ہوں، دل سے مسلمان ہو چکا تھا وہ. اس نے دیکھ لی کہ عاقب و سید مباہلہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ڈر گئے، مگر یہ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر یہ الزام بھی نہیں لگوانا چاہتے. ہر ایک آدمی میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہوتا نا کہ یہ تہمت اپنے آپ پہ لگوا لے، یہ الزام یا یہ بہرحال لقب، تاکہ یہ واپس بھی نہیں جانا چاہتے، لیکن مباہلے کی ہمت رہی، دل سے یہ ہار چکے. چنانچہ کچھ ایک مرتبہ عاقب و سید کے پاس آیا اور کہا دیکھیے میں آپ کا ناصح بن کے آ رہا ہوں، دشمن نہیں، آپ کو صحیح مشورہ دینے آ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ کونے میں چلے، قوم کے سامنے یہ بات نہیں ہو سکتی، دونوں کو لے کے کونے میں لے. اور کہا دیکھیے میں جو بھی کہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، لیکن مجھے اپنا دشمن نہیں سمجھے، میں وہ مشورہ دے رہا ہوں جو آپ کے لیے ذاتی طور پر بھی بہتر اور ساری قوم عیسائیت کے لیے اجتماعی طور پر بہتر. اور وہ یہ اتنے سچے چہرے. اور جیسا آپ نے راستے میں میرے بڑے بھائی سے سنا کہ تورات اور انجیل سے لے کر ہر صحیفہ آسمانی ان کی صداقت پہ اتنی گواہیاں آ چکی، خبردار آپ مباہلہ تو نہ کیجیے، اس بات کا خیال نہ کیجیے کہ قوم کیا کہے گی، مباہلہ تو نہ کیجیے، میرا مشورہ مانیے تو اسلام قبول کر لیجیے، آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. یہ لوگ تو اپنی جگہ گھبرا رہے ہیں نا کہ دنیا میں ہمارے ہاتھ سے سب نکل جائے گی، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی. اور اگر آپ کو دنیا آخرت کا خیال نہیں، فقط دنیا کا خیال، تب بھی میرا مشورہ ہے کہ ان کو مان لیں، اگر آپ مباہلے میں آ گئے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آپ مارے جائیں گے. سید اور عاقب خود ان کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح، مگر ماننا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، اپنی شکست کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر کرز نے کہا، ابھی بھی آپ کو ہوش نہیں آیا، ذرا آپ نے چاروں طرف دیکھی، چھ نشانیاں ہمارے کتنے قریب آ رہی ہیں، ذرا دیکھیے سورج گہن کے عالم میں جا رہا، جیسے عذاب خدا سے پہلے سورج چھپ جاتا، ذرا دیکھیے سورج کا رنگ بدلتا جا رہا. اور کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ درخت ان کی شاخیں جھکنے لگی، یہ عذاب خدا کی نشانیاں ہوتی ہیں جو تقریباً ہر اہل کتاب جانتا. پرندوں کو دیکھیے جو درخت کی شاخوں پہ بیٹھے، وہ درخت سے اتر کے زمین پہ آ چکے اور اپنے سروں کو سجدے میں رکھ کے اپنے پیروں کو زمین پہ پھیلا چکے. آپ علماء ہیں اپنے قوم کے، آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کی نشانیاں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت پہاڑوں اور زمین میں سے ہلکا ہلکا دھواں نکلنا شروع ہو چکا، اور کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم اور دور دور تک بارش کے آثار نہیں ہونے چاہیے تھے، کالے کالے بادل چاروں طرف سے امنڈ کے آ رہے ہیں، اور کیا آپ کو آندھیوں کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ یہ چھ چیز جو مباہلہ کے میدان سے ابھی کچھ دور تھی، مگر اتنی دور بھی نہیں کہ انسان کی آنکھ دھوکا کھا جائے. ایک مرتبہ کرد نے جو اشارہ کر کے دکھایا، سید و عاقب نے گھبرا کے دیکھا، واقعا سورج کا رنگ بدلا، آنکھیاں جل رہی، شاخیں جھکی، پرندے زمین پہ پروں کو پھیلائے، پروں کو بچھائے اور سر کو سجدے میں رکھے، زمین سے دھواں نکلنے لگا اور چاروں طرف سے کالے کالے بادل آ رہے. ابھی بھی ذرا بس وہ پیش کیا تو آخری جملہ کہہ دی، کرد نے کہا، ارے آپ کیوں ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم قوم یونس کیوں نہ بن جائیں جنہوں نے آثار عذاب دیکھتے ہی نبی کو مانا اور توبہ کر لی، تو ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی قوم نہ رہے. سید و عاقب اتنا کہ سننے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب ایک مرتبہ حوصلہ ہار گئے، کہا بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنے دن پیغمبر سے بحث کی ہے نا، ان کے پاس جا کر اپنی شکست کہتے، شکست مانتے ہوئے شرم آ رہی. سید اور عاقب سے کرز نے کہا، اچھا آپ ٹھہر، میں جاتا ہوں، میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں، فقط آپ کی یہ جو جھوٹی شرم ہے، جھوٹی غیرت، اس کا بھی علاج میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے اور اختیار دیجیے. کہا تمہیں پورا اختیار. کرزائے رسول کے پاس پہلے تو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا کہ میں سچے دل سے اسلام لا چکا ہوں، فقط اس لیے کہ ان کا ساتھی ہوں، اس لیے ان کے ساتھ آیا ہوں، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ ہر چیز ماننے کو تیار ہیں، مباہلہ نہیں کریں گے. پیغمبر نے کہا کہ اسلام قبول کریں گے؟ کہا نہیں، اسلام قبول نہیں کر سکتے. تو کیا پھر جہاد کے لیے تیار؟ کہا نہیں، جہاد بھی نہیں کرنا چاہتے. اب پھر کرد نے کہا کہ یہ جزیہ دینے کو تیار ہے. اب آئیے مباہلے کی، آج آٹھویں مجلس ہے نا تقریر، پہلی تقریر میں آیا تھا پیغمبر نے خط میں بھی یہی لکھ کے بھیجا تھا. یہ پیغمبر کا خط گیا تھا جو یہ سارے واقعات بھیجا، خط میں بھی یہ لکھا تھا کہ اسلام قبول کرو یا جہاد کے لیے تیار ہو یا جزیہ دے دو. کہا یہ جزیہ دینے کو تیار ہے. سید اور عاقل جب یہ کرس کو بھیجا تھا ایک جملہ اور کہا تھا، وہ یہ کہا کہ رسول سے بات کرنا مگر پوری کوشش کرنا کہ ہمارے معاملے میں رسول کا بھائی علی بھی شامل ہو جائے. سید و عاقب کو یہ کیسے پتا چلا؟ انہوں نے نہیں بتایا. علماء کہتے دو وجوہات. پہلی وجہ، نجران کے اندر جب چار دن بحث ہوئی تو جتنے بھی کتابیں کھولی گئیں رسول کے ساتھ علی کا ذکر تھا. اور دوسری وجہ، یہ عیسائی جس دن مدینے میں آئے اور رسول نے منہ پھیر لیا تھا، علی کی وجہ سے ان کا سارا مسئلہ حل ہوا تھا. دونوں طریقے سے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا علی کی منزلت کو اور کتابوں میں بھی پڑھا، تو ان کو بیچ میں ڈال، کوشش کرنا وہ ہمارے معاملے میں پڑھ. تو اب دیکھیے آپ یہاں کا جملہ، پیغمبر نے کہا اچھا وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جزیہ دینا چاہتے ہیں، جو خود پیغمبر ان سے کہہ چکے جزیہ. یہودی اور عیسائی اور مجوسی یہ خاص فیصلے تھے، تو اس کے بعد وہ مسلمانوں سے بہتر ہو جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. کیا مطلب؟ ان کی جان مال عزت بچانا مسلمانوں پہ واجب، بلکہ اگر کبھی باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ مالی مدد کریں گے، اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائیں گے، اور مسلمانوں کو خود جا کے میدان میں لڑنا اور ان کا تحفظ کرنا. خیر، بڑے حقوق مل جاتے ہیں جزیے سے. پیغمبر بادشاہ وہ جزیہ کس طرح دے گی؟ اللہ کے رسول یہ تو آپ بتائیے، فیصلہ تو رسول کو کرنا. رسول نے کہا علی تم جاؤ اور جا کر جزیے کے بارے میں مذاکرات کرو. میرے مولا رک، کہا اللہ کے رسول میں آخر کس چیز میں مذاکرات کروں؟ جزیے میں ایک رقم طے ہوتی. پیغمبر نے کہا جو تمہارا دل چاہے. اس لیے کہ ہر موقع ہر بھی وسل موقع سلم، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہاری سلو میری سلو. اس موقع پر بھی یہ حدیث ارشاد فرماتی، جو تم کہو گویا میں نے کہا. چنانچہ میرا مولا ثابت چلا. آخر وہ سید، وہ پہلے سے سوچ رہے تھے کہ علی درمیان میں پڑھے تو مسئلہ آسان، ان کے لیے تو بڑی خوشخبری ہو. اور آخر یہ طے پائے کہ وہ ہر سال دو مرتبہ ہزار ہزار جوڑے لباس کے دیں گے، ہر چھ مہینے بعد، سفر میں اور رجب میں. لیکن یہ جوڑے، ان میں سے کسی کی قیمت بھی 40 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر بہت بوجھ نہیں ڈال رہا. اور اگر کبھی یمن کی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو یہ 30 زرہ دیں گے، 30 گھوڑے دیں گے، 30 اونٹ دیں گے اور 30 زرہ بکتر دیں گے، 30 نیزے اور تلواریں دیں گے. لیکن یہ بھی بطور آریہ مضمونہ دیں گے. کتنا آسان کر دیا پیغمبر نے. اگر کبھی حملہ ہو مدینے میں، مگر نہیں ہر طرف کا حملہ، نہیں تمہارے علاقے کی طرف، یہ یمن میں رہتے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں دینا، مگر بطور آریہ دینا. آریہ مانے ادھار، قرض. آریہ اسلام میں کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہے کتاب کی، آپ نے کہا ذرا 2 دن کے لیے کتاب دی، یعنی یہ چیزیں واپس ہوں. اور آریہ بھی مضمونہ، عجیب جملہ رسول نے رکھا، احترام حقوق عیسائیوں. آریہ میں کیا ہوتا؟ اگر آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لائے اور آپ نے پوری حفاظت، اور پھر بھی وہ چیز چوری ہو گئی یا جل گئی یا ضائع ہو گئی، آپ کو اس کا تاوان نہیں دینا سوائے زیورات. زیور اگر کوئی عورت لے کر آیا اور پوری حفاظت کے بعد ضائع، تب بھی وہ ذمہ دار. لیکن اس کے علاوہ برتن، پڑوس کے گھروں سے برتن منگوائے جاتے ہیں، پوری حفاظت کے باوجود گلاس پھرا اور ٹوٹ گیا. پوری حفاظت کا مقصد، جتنا سامان کا مالک خود حفاظت کرتا ہوں، آپ ذمہ دار نہیں. لیکن اگر آریہ دیتے وقت شرط لگا دی جائے کہ دیکھو شرن ذمہ دار نہیں، لیکن تمہیں اس کا تاوان دینا پڑے گا، تو پھر تاوان دینا ضروری. اور اس کا نام ہے آریہ مضمونہ. پیغمبر نے کہا اگر یمن کی طرف سے حملہ, ہمیں یہ چار پانچ چیزیں تیس تیس دینا, مگر یہ ادھار ہے واپس ہو اور مضمون ہے, یعنی اگر ہماری پوری حفاظت کے باوجود کوئی گھوڑا مر گیا ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں. تو آخری شرط یہی تھی, سال میں دو مرتبہ ہر چھ مہینے کے بعد سفر میں اور رجب ایک ایک ہزار لباس کے جوڑے دے دینا, اور تمہارے جان مال عزت آبرو تمہارے قرضے تمہارے راہب تمہارے علماء سب کی حفاظت ہم لوگ کریں گے. اور مولا نے طے کر آگے پیغمبر کو اطلاع دی, سرخ چمڑا منگوایا گیا, علی کے ہاتھ سے یہ پورا معاہدہ لکھا گیا, آخر میں پیغمبر کے دستخط اور گواہ کے طور پہ دو صحابیوں کے دستخط, اور یہ لکھ کر ان عیسائیوں کے حوالے کیا گیا. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, آخری دو جملے اور آج ذکر رسول مکمل. ٹیکنیکل پوائنٹ, تاریخ اور روایتوں کو سمجھنا بھی ایک علم ہے جو مراجع ساری زندگی لگاتے ہیں. اتنے سارے لوگوں نے سنا, کبھی کبھار کوئی بہت ہی حساب کتاب کا ماہر آ جاتا, اعتراض ہوا کہ یہ تمام تاریخوں میں لکھا کہ سفر میں اور رجب ہر چھ مہینے کے بعد دو ہزار کوڑے دیے جائیں, ہزار ادھر ہزار ادھر, سالانہ دو ہزار کا. سفر سے رجب تک چھ مہینے نہیں ہوتے, پانچ مہینے ہوتے, اور پھر رجب سے اگلے سفر تک چھ مہینے نہیں ہوتے, سات مہینے ہوتے. موقع ملا تو سمجھا دا. عربی جو پہلے چھ مہینے تھے اس میں عرب بڑے کنجوس ہو گئے تھے, ویسے عربوں کے پاس الفاظ بہت ہیں لیکن کبھی کنجوسی آتی. پہلے چھ مہینوں کے نام جو عربوں کے پاس, تین نام کو ڈبل ڈبل کر کے چلاتے ہیں, ربی, ربی الاول, ربی الثانی. ویسے ربی الثانی عربی اعتبار سے غلط, ربی الاخر ہونا چاہیے, ثانی نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے یہاں رائٹ. جمادی کا یہ ایک لفظ ہے دو مہینے چلے, جماد الاولا جماد الاخرا یا جماد الثانی. اسی طرح سفر بھی ان کے پاس دو, سفر الاول سفر الاخر, ربی الاول ربی الاخر, جماد الاول جماد الاخر. یہ چھ مہینے اس طرح تھے. جسے ہم محرم کہتے ہیں یہ عرب میں محرم نہیں تھا, یہ تھا سفر الاول سفر الاخر. حتیٰ یہ کہ نجران کے ایگریمنٹ تک یہی لفظ چل رہا تھا, اس کے بعد دس ہجری میں جب قابل احترام مہینوں محرم کو شامل کیا گیا, یعنی سفر اول کو شامل کیا گیا, کہ اللہ نے چار مہینے قابل احترام بنائے ان میں سفر اول بھی جسے ہم محرم کہتے ہیں, تو عرب اس مہینے کو کہنے لگے شہر اللہ المحرم, اللہ کا وہ مہینہ جو قابل احترام. آہستہ آہستہ شہر اللہ تو گر گیا, خالی محرم بچا. یہ دس ہجری میں ہوا. اچھا میں آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں, پچھلے سال ایک تقریر آئی کہ حج کے موقع پر عربوں کو مشرکین کو چار مہینے کی اجازت دی گئی, تو جب محرم کا مہینہ شروع ہوا, یعنی مباہلہ ذیلج میں اس کے بعد والے محرم میں نام بدلا, مباہلہ کے ایگریمنٹ کے وقت لکھا تھا سفر کے مہینے میں, سفر سے مطلب جسے آج محرم کہتے ہیں. بات بہت لمبی ہو گئی, چنانچہ اب آخری بات, یہ ایگریمنٹ ہو گئی اور اللہ کا رسول واپس مسجد النبوی آئے, لیکن مباہلہ کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھ بلند اور اتنے بلند کہ زیر بغل سفیدی نمایاں ہو, اور کہا اے اہل بیت رسالت, اگر کسی نے میری رسالت کا اجر یعنی تمہاری مودت کی ادا کرنے میں کوتاہی کی, خدا اور تمام ملائکہ اور انبیاء اس پہ عبد العابدین تک لعنت بھیجتے, اور چلو میرے ساتھ ان کو لے کے مدینے کی مسجد میں آ. حجرہ سیدہ میں قدم رکھا, سجدے میں گر پڑے, تین مرتبہ کا شکرن للمنعم شکرن للمنعم شکرن للمنعم, منعم یعنی نعمت دینے والا, اور شکرانے کا سجدہ مکمل کر کے سر اٹھایا. جبرائیل سامنے کھڑے, اللہ کے رسول, ایک مباہلہ موسیٰ نے کیا تھا, اپنے ساتھ ہارون کو لے کے گئے اور ہارون کو دو بیٹے شبر اور شبیر, اور یہ مباہلہ ہارون سے ہوا تھا جسے اپنی دولت میں بڑا فخر تھا. وہ جو مشہور ہے کہ قارون اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گئے, آخر کیسے دھنس, کیا بات پیش آئی تھی کہ عذاب خدا آیا، ورنہ تو وہ کافی عرصے سے لین دین میں گڑبڑ کر رہا تھا، زکات نہیں دیتا، خمس نہیں دیتا، قارون کے بھائی بند آج بھی ہیں، لیکن یہ عذاب کیوں آئے؟ آخر میں مباہلہ کر پایا کہ موسیٰ تم سچے نہیں ہو، میں سچا ہوں، موسیٰ نے کہا مباہلہ کرو، موسیٰ آئے ہارون آئے، شبر آئے شبیر آئے، ہارون کے دونوں بیٹے، اور قارون آیا قارون کے گھر والے آئے، قارون کے ساتھی آئے، پیسے والے کے تو ساتھی بھی بہت ہوتے، اور مباہلے کے نتیجے وہاں قارون پیچھے نہیں ہٹا تھا، یہاں تو نجران کے عیسائی ہٹ گئے، پورا مباہلہ ہوا، جیسے ہی موسیٰ نے کہا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، زمین پھٹ، اور قارون اس زمین میں آہستہ آہستہ غرق ہوا، اپنے سارے گھر والوں سمیت، اپنے سارے خزانے سمیت، اپنے سارے ماننے والوں، اور آج کل کی اصطلاح میں یہ لفظ ممبر سے اچھا نہیں، اور اپنے سارے چمچوں کے ساتھ سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ جبرائیل نے کہا خداوند علی اور اعلیٰ آپ کو سلام، بھجوا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر آج نجران کے عیسائی قارون کی طرح سے مباہلہ کر لیں تو نہ صرف یہ کہ یہ سب زمین میں دھس جاتا بلکہ چشم زدن میں، یعنی پلک چپکنے میں، یہ عذاب یہاں سے سینکڑوں میل دور نجران کی پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لیتا، اور بطور محاورہ اسی کا جملہ، اور ایسا مکمل عذاب آتا کہ ان کے درخت پر بیٹھنے والے پرندے بھی تبش، وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے، مگر یہ خوش قسمت کہ مباہلے سے انکار، قارون بدقسمت تھا مباہلہ کر، تو ایک مباہلہ ہوا وہاں بھی شبر و شبیر گئے، اور وہ گیا جسے موسیٰ سے وہ نسبت، جو یہاں میدان مباہلہ میں علی کو رسول سے، ایک مباہلہ ہوا ایک نہیں، پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر سجدہ شکر اور کہا اے اہل بیت رسالت، آج پھر خدا تمہارے حوالے سے زمین اور آسمان کے رہنے والوں پر فخر و مباہات کر رہا، 24 ذی الحجہ کی شام آ گئی اور خوشیوں بھری شام، ادھر یہ قافلہ نجران چلا، اب بڑے مایوس اور پشمردہ چہرے لٹکے ہوئے، قوم کو کیا جواب دے، وہاں پہ ایک بڑا ان کا عالم اسقف رہتا تھا، سب سے بڑا عالم، یہ تین آئے تھے ان سے بھی بڑا تھا اسقف، جو اتنا بوڑھا تھا کہ نجران کا مناظرہ جب پہلے دن شروع ہوا اسی نے بات شروع کی، اسے پتا چلا میری قوم آ رہی، وہ ایک مرتبہ استقبال کے لیے ایک منزل دور گئے، ایک منزل یعنی 3 میل کے فاصلے پر، اس کے ساتھ اس کا سگا چچا زاد بھائی بھی تھا، اس کی کنیت ابو القمہ تھی، یہ لوگ قریب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر محمد سے مصالحت کر کے آئے ہیں، یہ کہہ کے وہ سرخ چمڑا آگے پیش کیا، یہ اس قوم کا سب سے بوڑھا آدمی اور ان کے سب سے بڑے چرچ کا سردار، جب وہ پڑھ رہا تھا ان کے چچا زاد بھائی کو بھی بے چینی سے پڑھنے کی، وہ اپنے اونٹ کو قریب لایا اور اچک پچک کے دیکھنے لگا، اس میں ایک دم سے وہ پھسلا زمین پہ گرا اور اسے چوٹ لگی، بے اختیار اس نے کہا خدا اس مدینے والے سخت تکلیف میں ڈالے جس کی وجہ سے ہماری قوم اتنی پریشان، اس کف یعنی ان عیسائیوں کا عالم اس کی زبان سے نکل گئی کہ تم نے کیا کہا، وہ نبی مرسل ہے سچا رسول، وہی سنتے ہی ابو القمہ دوبارہ اچک کے اونٹ پہ بیٹھ، اور کہا کہ ابھی سوٹ کرو نجران نہیں ہوگا مدینے ہوگا، اور اس کا بالان میں اس وقت اتاروں گا جب مدینے پہنچ جاؤں، جب وہ سچا رسول تو مجھے اس کا کلمہ پڑھنا، یہ کہہ کے اونٹ کو بھگایا، اس کے سگے چچا زاد بھائی اس کو گھبرا کے کہا کہ بھائی میں نے تو اسے سچا رسول پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تاکہ لوگ اگر ہم سے پوچھیں کہ تم ڈر گئے دب گئے اس سے مصالحت کر لی جھک گئے تو ہم کہیں وہ سچا رسول تھا، ویسے وہ سچا رسول ہے نہیں، ابو القمہ نے کہا یہ باتیں نہ بناؤ، اگر وہ سچا رسول نہ ہوتا تو بے اختیار تمہاری زبان پہ جملہ آتا ہی نہیں، اب تم فریب کر رہے ہو، وہ کلمہ حق تھا، میں یہاں پہ ایک لمحے ٹھہرنے کو تیار نہیں، اور اس تیزی سے چلا کہ واقعاً بغیر سانس لیے وہ مدینے پہنچا، پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت کی، کلمہ اسلام پڑھا، اور اگلے سال 10 ہجری کی ایک چھوٹی سی جھڑپ میں مرتبہ شہادت میں فائز ہوا، خالی ہوا جزیے کی تحریر پڑھتے ہی، کیونکہ یہ لوگ حق کو جانتے، ایک جملہ جو نکلا اس کی وجہ سے، پھر ایک مرتبہ ساری تحریر پڑھ واپس آئے، واپس آئے تو ساری قوم میں ایک شور تھا کہ کیا ہو گیا, اب ان کو واقعہ سنانا پڑ رہا ہوں. اس قوم میں ایک راہب رہتا تھا, بس یہاں بات مکمل. یہ اتنا مقدس انسان کہ یہ کہتا تھا میں دنیا داری سے نفرت کرتا ہوں. اس نے ایک بڑا درجہ بنوایا تھا, اس کا ایک مینار بنوایا تھا, مینار کے اوپر کی منزل میں رہتا تھا اور چاروں طرف سے مینار کو بند کر دیا تھا, اترنے کا کوئی راستہ نہیں. کھانے پینے کی چیزیں ٹوکری میں رکھ کے نیچے رکھی جاتی تھی, اوپر لے جائی جاتی تھی. اور کوئی لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے, خاندان کے لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے, چنانچہ کوئی راستہ بھی نہ تھا اترنے کا. ایک مرتبہ اس نے سنا کہ آج میری قوم میں عجیب شور شرابا, اتنا وہ اپنی قوم سے دور تھا عبادت کی خاطر ایسے مینار میں بیٹھ گیا. اس نے ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا کیا بات. تو جو آدمی اس کو کھانا دیتا اس نے خط میں لکھ کے سب بھجوا دی کہ ایک نبی مکے میں پیدا ہوا, وہ مدینے گیا, اس کا خط آیا, یہ ساری بات ہوئی, پھر ہمارے لوگ گئے وہاں سے اس سے معاہدہ لکھوا کے لائے, اور اس معاہدے کو دیکھ کر ابو القمہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے مدینے گئے. وہ راہب وہاں سے شور مچاتا, مجھے جلدی سے اتارو, اگر تم لوگوں نے دیر کر دی تو میں چھلانگ لگا کے مر جاؤں گا, میرا خون تم پر ہوگا. اچھا اس کا تقدس اتنا کہ سب لوگ اس کو مانتے, اسے اتروایا. اب لوگ حیران کہ بھائی آپ کو کیا ہوا بیٹھے بیٹھے. کہا یہ سچا رسول, یہ سچا رسول, میں یہاں مینار پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں اور اس کو نہ مانو میری ساری عبادت ساری. میں بھی مدینے جا رہا ہوں. فوراً گھوڑا تیار کر کے یہ بھی مدینے گیا, جسے تنہائی اور گوشہ نشینی کا اتنا شوق تھا, مگر اسے پتا کہ ساری عبادت بیکار ہے اگر حجت خدا کو نہ مانا جائے. مدینے گئے, پیغمبر کے ہاتھ پر اس نے بھی اسلام قبول کیا, مگر ابو القمہ نے اپنے لیے شہادت چنی. اس نے کہا میں آپ کے قدموں پہ رہوں گا جب تک کہ موت نہ آئے. اس نے اپنے لیے تبلیغ چنی, کہا اللہ کے رسول میری قوم سب گمراہ, انہیں میں مسلمان تو نہیں کر سکتا ہوں, آپ کی محبت پیدا کر سکتا ہوں, مجھے اجازت دی کہ میں اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کروں. پیغمبر نے کہا جاؤ, اور تم زیادہ افضل کام پہ جا رہے ہو, یہ کہہ کے اس کو بھجوایا. مگر ایک سال بعد خود پیغمبر کا انتقال ہو گیا. جب یہ واپس آیا, نہیں واپس ہی نہیں آیا, اسے اپنے قوم میں اطلاع مل گئی, ساری زندگی وہاں پہ رہا. یہ پہلے دن کے واقعات ہیں جب نجران کا ڈیلیگیشن واپس پہنچا تھا. راہب کے واقعے کے ساتھ علماء صرف ایک جملہ لکھتے ہیں اور نجران کا پورا موضوع مکمل. اس ایک جملے کا پس منظر کیا, میں نے خاصا تلاش کیا, ابھی تک تو نہیں ملا, شاید مل جائے تو آئندہ سال. وہ یہ علامہ مجلسی نے جملہ لکھا, انہوں نے کہا بعد میں عاقب اور سید بھی مدینے آئے اور اسلام قبول. راہب کا آنا, ابو القمہ کا آنا, یہ بتا دیا عاقب و سید. اگر یہ جملہ صحیح ہے تو اب ان کے لیے غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, معاذ اللہ, جو اس سارے فساد کی جڑ, سارا مسئلہ ان کی وجہ سے شروع ہوا. لیکن مدینے میں کچھ ایسا دیکھ کے گئے, علامہ مجلسی جیسا محدث غلط جملہ تو نہیں لکھے, کہ بعد عاقب اور سید باقاعدہ اسلام قبول کرنے مدینے آئے اور آخر دم تک مدینے میں رہے. نجران کا واقعہ بہت تفصیلات رکھتا, مجالس کے اندر تو جزی باتیں آتی, لیکن اپنے بچوں اور نوجوانوں کو یہاں تک واقعہ بتائی کیا ہوا اختتام پر. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں, کیونکہ یہ جملہ میں نے ڈھونڈا کہ شہزادی نے واپس آتے وقت ہاتھ اٹھا کے عیسائیوں کو دعا دی, یہ نہیں ملا. حتی ابن طاؤس جیسے عالم جنہوں نے واقعہ مباہلہ کے لیے گویا اپنی زندگی صرف کر دی, وہ بھی یہ جملہ نقل نہیں کرتے. یہاں پہ نجران کا واقعہ مکمل. یہ اہل بیت رسالت جن کے ذکر کے ساتھ اس سال سیرت رسول کا ذکر مکمل ہو. ابھی سیرت رسول کا بیان بہت باقی, لیکن اس سال کی آج آخری تقریر انشاءاللہ سال آئندہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے منگل سے دوبارہ تقریر نمبر 180 سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اور نجران کی پہلی مہم آج آپ نے سنی کہ عیسائیوں کو نجران کے علاقے میں جو مشرک, ان کے لیے جو ڈیلیگیشن بھیجا گیا وہاں سے بیان شروع ہوگا. سن 10 ہجری کے واقعات 2 سال چلے, جیسے 9 ہجری کے واقعات 3 سال چلے, یہ 2 سال چلیں گے. اور ابھی ہمیں 12 سال ہو گئے یہ بابرکت ذکر اس ترتیب سے کرتے ہوں. انشاءاللہ 14 سال بعد جا کے یہ مسئلہ مکمل ہوگا. اب آج آخری تقریر ہے اور 4 سوال میرے پاس آئے, مناسب تو نہیں لگتا آپ حضرات کو پہلے ہی اتنی دیر میں نے بٹھایا, لیکن کیا کیا جائے, بلکہ کچھ اور بھی سوال آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, آخری زحمت میں دے رہا ہوں. فی الحال اب 5 مہینے کے بعد آپ سے 1000 جوڑے یمنی لباس کے نہیں مانگوں گا, فقط 1 گھنٹے کا وقت آپ سے دیا کروں گا آج کی حد تک. یہ تھوڑی سی زحمت ہے اور چھوٹے چھوٹے سوالات, بہرحال جن کے سوال ہوتے ہیں انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مولانا نے ہمارے سوال کو نظر انداز کر دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سجدگاہ پر مسجد یا مینار کا نقش بنا اور ہم نے نمازیں پڑھی تو کیا یہ نماز کے قضا کرنا ہوگا؟ جی نہیں, یہ نماز آپ کی درست ہے. نقش و نگار بننے سے آپ کی پیشانی اگر سجدگاہ پہ جم رہی تو نقش و نگار بنے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہی اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ چٹائی کے مسلے جو مکے اور مدینے میں ہم کو ملتے ہیں اس کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوتی, اور کسی نے کہا کہ قالین کے مسلے جو آج کل آتے ہیں اس کے اوپر بھی خانہ کعبہ وغیرہ کی تصویریں, سب کے اوپر نماز بالکل جائز. ایک سوال یہ ہے کہ جو نظم شہزادی کے نام سے منسوخ, کیا اسے مرد کھا سکتے ہیں, اور اگر نہیں کھا سکتے تو کیوں؟ مرد کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, البتہ نظر ہو یا سہنک ہو یا تھالی, یہ آسمان سے تو نہیں اتری ہے, کسی مومن کے مال حلال سے تیار کی گئی. اگر اس چیز کا مالک راضی نہیں, وہ کہتا ہے شریعت کا مسئلہ ہو کہ نہ ہو میں راضی نہیں, یہ والی نظر کوئی مرد چکھ تو اس لیے حرام ہو جائے, کیونکہ جس کا مال ہے جس کو وہ اجازت دے اس کے لیے حلال, جس کو وہ منع کرے اس کے لیے حرام. اگر وہ کہے کہ شریعت کی وجہ سے نہیں ویسے ہی میں راضی نہیں تو حرام, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ شریعت میں حرام اگر حلال ہو تو کھا لو, تو پھر شرعاً ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو شہزادی کے نام والی نظر, وہ شہزادی کے ہاتھ سے پکی بھی روٹیاں وہ بھی بہت سارے نامحرموں کو دی گئی اور کھلائی. ایک سوال, اگر بچہ فقط ماں کا دودھ پی رہا ہو تو کیا اس کا پیشاب پیخانہ پاک ہے؟ جی نجس, اور پیخانہ تو اتنا ہی نجس ہے کہ جتنا کسی عام آدمی, پیشاب میں اتنا مسئلہ کہ نجس تو ہے, لیکن اگر صرف ماں کا دودھ پیتا تو ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا, نچوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کپڑے کی باتیں کہیں بچے کو نہ نچوڑ دیں آپ لوگ, نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے, اور اگر کپڑے کے علاوہ زمین وغیرہ ہے تو خالی ایک دفعہ پانی ڈال دیں, کپڑا ہے تب بھی ایک مرتبہ پانی ڈال دیں. اور اگر بچہ بڑا ہو گیا یعنی وہ غذا کھانے لگا تو اس کے پیشاب کا وہی مسئلہ جو بڑے آدمی کے پیشاب کا, یہ پیشاب ہٹا دیں, 2 مرتبہ پانی ڈالیں اور کپڑا ہے تو 2 مرتبہ نچوڑ, تو نجاست ثابت ہے. لیکن اتنے چھوٹے بچے کا پیشاب پاک کرنے میں ذرا طریقہ آسان کر دیا اسلام, اس میں مرحوم آغا خوئی کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ یہ لڑکی کے لیے مسئلہ ہے, لڑکا اگر دودھ پیتا بھی تو اس کا پیشاب اتنا ہی نجس مانو جتنا پڑے گا. ایک سوال یہ ہے, یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہے, اس کا ممبر سے جواب ممکن نہیں, کہ نجاست کی حالت میں قضا روزے رکھنے یا مستحب روزے رکھنے کا کیا مسئلہ. بہرحال اگر استحاضہ کی جو اپنی شرعی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کی جا رہی تو یہ سب روزے رکھے جا سکتے ہیں, لیکن تفصیل. آخری سوال, کیا واجب غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز ہو سکتی ہے یا غسل جمعہ کے بعد بغیر وضو کے نماز ہو سکتی ہے؟ احتیاط سے نام سنیں, 3 مجتہدین کہتے ہیں کہ ہر واجب غسل کے بعد اور غسل جمعہ کے بعد بغیر وضو کے نماز ہو سکتی, 4 مجتہدین کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, بلکہ غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے ساتھ وضو کرنا چاہے واجب غسل ہو چاہے غسل جمعہ. کون اجازت دیتے ہیں؟ مرحوم آغا خوئی, آیت اللہ روحانی, اور آیت اللہ سیستانی، یہ اجازت دیتے ہیں یعنی وضو کی ضرورت نہیں، اور کون منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وضو ضروری؟ امام خمینی، آیت اللہ بلپائیدانی، آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ خامنائی، یہ مجتہدین کے دو الگ الگ فتوے ہیں. مسائل کو نکال کے جہاں بات پہنچی تھی ربط مسائل، یہ اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک جن کی وجہ سے اسلام اتنی زبردست کامیابی میدان مباہلہ میں ہو. اس کے بعد پیغمبر کی زندگی میں عیسائیت کو کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کری. مسلمانوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ کر اپنا نقصان کیا، اسلام کو کمزور بنایا، عالم اسلام پر تلوار کے جہاد کے حوالے سے تہمتیں لگی. اہل بیت اطہار کا طریقہ اختیار کیا جاتا تو یہ پتہ چلتا کہ کبھی صبر کے ذریعے بھی فتح ہوتی، کبھی زبان ہلائے بغیر بھی کامیابی ہوتی، کبھی مظلومیت کے ذریعے سے بھی انسان کامیاب ہوتا. اور پھر یہ تو ماہ شعبان، اس ماہ شعبان اب تک کی جو تاریخیں اب تک وہ اسی چیز کا نام. ماہ شعبان کے دو پیغام، 15 کو وہ دنیا میں آ رہا کہ یہ بتا رہا ہے کہ کبھی اسلام کے لیے تلوار چلانا ضروری، لیکن وہ بھی جہاد تلوار سے زیادہ نہیں کرے گا. میری پچھلے سال محفل جعفری کی 15 شعبان کی مجلس کا کیسٹ سن لیں، لیکن ابتدائی جو تاریخ ہے، 1 شعبان زینب کبرا کی ولادت، 3 شعبان حسین مظلوم کی ولادت، 4 شعبان بقول راوی ایک روایت عباس علمدار کی ولادت، 5 شعبان اعلی روایت ان سید سجاد کی ولادت، اور یہ سب کربلا کے وہ کردار جنہوں نے بتایا تلوار چلا کے کامیابی حاصل کرنا پھر بھی آسان، مگر وہ کامیابی ناپائیدار. مظلومیت کے ذریعے سے جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے وہ ہمیشہ پائیدار. زینب کبرا کا کوفے و شام کا جہاد ہو یا سید سجاد کا توق ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ ہر ہر منزل پہ تعارف اہل بیت، حسین مظلوم کا وہ جہاد ہو کہ جس میں انبیاء اور ملائکہ تک آئے آ گئے تھے کہ ہم آپ کے لیے جہاد کرنا چاہتے منع کیا گیا، یا عباس علمدار کی ذات ہو جو تلوار چلا سکتے تھے مگر انہی پہ پابندی پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے تمام مرحومین کو اعلی الدین میں انہی معصومین کے جوار سے ملحق فرما، جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئی اور پیغمبر نے ساری زندگی جہاد کی، ہمیں اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما. رسول اور اعلی رسول کے یہ محب جو تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے.